إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس امت کی اصلاح ویسے ہی ممکن ہے اس کے آخر کی اصلاح ویسے ہی ممکن ہے جیسے اس کے اول زمن کی اصلاح ہوئی جس طریقے پر جس نہج پر چل کر اس امت کے ابتدائی دنوں میں اصلاح کا عمل مکمل ہوا اب رہتی دنیا تک جب بھی کوئی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو ابتدا کے اندر کیا گیا ابتدا کے اندر معاشرے کی اصلاح دھرتی کی اصلاح لوگوں کی اصلاح کا طریقہ کار امام اعظم امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنیادی دعوت کے اندر پیش کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اس دعوت کو تسلیم کر لو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ غیر اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر لو تم فلاح پا جاؤ گے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی تملک العرب والعجم عرب کے مالک عرب کے حکمران عجم کے حکمران تم ہی قرار پاؤ گے اگر اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دو اور جب تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق زندگی گزارتے رہے دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ کی توحید کا جھنڈا لہراتا رہا اسلام اور اہل اسلام غالب رہے اور جو ہی مسلمانوں نے اس طرز عمل سے یو ٹرن لیا اس طریقہ کار کو اس بنیادی دعوت کو چھوڑا تو حقیقت کے اندر عزت کے راستوں کو ٹھوکر مار دی اب مسلمان ہر ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ ہر چڑھتے ہوئے چاند کے ساتھ ذلت اور دلدل کے اندر گرتے ہی جا رہے ہیں آج بھی اگر ان کی اصلاح ممکن ہے تو راستہ پھر وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی توحید کی دعوت اور کفار اہل شرک اہل کفر جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اندر وہی توحیدی جذبہ ابھر آیا یہ اللہ کے قرآن پر رسول اللہ کی تباہ پر اکٹھے ہو گئے دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اس لیے کفار کی ہمیشہ یہی کوشش ہے رہی ہے رہے گی, یہ ان کی پلاننگ ہے کہ ہمیشہ اسلام میں وہ لوگ جو اسلام کے نام لیوا تو ہیں لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان کو ابھارا جائے, ان کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ اسلام کے نام سے معروف تو ہو جائیں لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو. اس لیے آپ یہود و نصارہ کی گفتگو سن لیں, کفار کی پلاننگ دیکھ لیں, ان کو نہ قبر پرستوں سے ڈر ہے, ان کو نہ صوفیوں سے ڈر ہے, ان کو نہ سینہ پیٹنے والوں سے ڈر ہے. اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف ان لوگوں سے جن کے نام کے ساتھ وہ وہابی کا لفظ لگاتے ہیں, اہل توحید سے کہ یہ اہل ایمان ہے, یہ اہل توحید ہے. اگر یہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ویسے ہی غالب کریں گے, کیونکہ ان کا منہج, ان کا طریقہ کار, ان کے ہاتھوں کے اندر ایک اللہ کا قرآن, ایک رسول اللہ کا فرمان, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, قیامت کی دیواروں تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے اس نص قرآن کو تھامے رکھا, اللہ کا قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اسی لیے یہود و نصارہ ہمیشہ اہل شرک کو, اہل کفر کو, اہل بدعت کو مسلمانوں کے نام پر ابھارتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, ان کو ڈر ہے تو اصل میں ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں. لیکن یاد کر لیجئے, جب تک اہل توحید کا ایک بچہ بھی اس دھرتی پر زندہ رہے گا, وہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتا رہے گا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کی دعوت دیتا رہے گا. یہ منہج اہل ایمان کے خون کے اندر شامل ہے, یہ دعوت اہل ایمان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کے ساتھ دوڑتی ہے جب تک ہم زندہ ہیں, لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کرتے رہیں. اور جو بھی اس دعوت سے ٹکرائے گا, جو بھی اس ایمان کے عقیدے سے ٹکرائے گا, ہماری اس سے ٹکر رہے گی. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ہمارے لیے تو مالک کا اعلان ہے, تمہارے لیے آئیڈیالائز زندگی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بری, ہم تم سے بیزار, ہم تم سے آزاد, ہم تم سے الگ, اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو ان سے بھی بیزار. بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, ہماری اور تمہاری جنگ ہے, ہماری اور تمہاری لڑائی ہے, ہمارا اور تمہارا بغض ہے, نہ تمہارے پیچھے نمازیں جائز ہیں, نہ تمہیں بچیوں کا نکاح دینا جائز ہے, نہ تم سے دل کی محبت کرنا جائز ہے, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک اپنے کفر کے عقیدوں سے توبہ کر کے تم سچی توحید کو تسلیم نہ کرنا. البدری بھائی کی یہ بات کہ انہوں نے میڈیا کے وہاں کر یہ اعلان کیا کہ وہابیوں کو قتل کرو, یہی یہود کی خواہش ہے, کیونکہ یہودیت اور شیعیت ان کے عقائد ایک ہیں, ان کی دعوت ایک ہے, ان کا مزاج ایک ہے, بلکہ یہودیت نے ہی شیعیت کی بنیاد رکھی. رافضیت کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی, شیعوں کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں, ہمارے سامنے موجود ہے منہج الصادقین جس کے اندر یہ واقعہ, یہ لفظ موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا, اور یہودی ہوتے ہوئے وہ یوشع بن نون میں خلوف کرتا تھا, اور پھر جب اس نے اسلام کا چولا پہنا, اسلام کو اندر سے گرانے کے لیے, تو اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ علی نہیں ہے, علی الہ ہے. جس راسیت کے اندر امام غائب کا عقیدہ ہے, اسی طرح یہودیت کے اندر امام غائب کا عقیدہ ہے. شیعت کے اندر جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کا بارہ امام غائب واپس نہ آ جائے, اسی طرح یہودیت کے اندر بھی جہاد اس وقت تک معطل ہے جب تک ان کا بارہ امام نہ آ جائے. تو ہر دور کے اندر یہودیت اور شیعت یہ برابر رہی ہے, ہم پلہ رہی ہے, دوست رہی ہے, ان کے عقیدے, ان کے نظریات بالکل ایک جیسے ہیں. مالک نے کبھی توفیق دی تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ یہودیت اور شیعیت کے اندر کیا اختلاف اور کیا اتفاق ہے. رہا معاملہ کہ اس وقت عالم کفر ڈرتا ہے تو صرف اہل توحید اور اہل ایمان سے. جیسے البدری بھائی نے ملک عبداللہ حافظہ اللہ کا قول نقل کیا, اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دھرتی کے اوپر اگر اہل توحید کے لیے کوئی زمین ایسی ہے جہاں پر نہ گھوڑے پوجے جاتے ہیں, نہ کپڑے پوجے جاتی ہیں, نہ جھنڈے پوجے جاتے ہیں, نہ کڑے اور مل کے پوجے جاتے ہیں, وہ دھرتی صرف مملکت سعودی عربیہ کی دھرتی ہے. اللہ رحمتیں کرے محمد بن عبد الوہاب نزدی رحمت اللہ علیہ پر, اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا کرے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کو, اللہ ہر دم اس کی قبر کو نور سے بھر دے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جس نے اس دھرتی کو شرک سے اہل شرک سے پاک کر کے ایک اللہ کی توحید کا جھنڈا گاڑا. دنیا کے کونے کونے میں پھر لیجئے, کہیں گھوڑے شاہ, کہیں کھوتے شاہ, کہیں بٹیرے شاہ, کہیں تتر شاہ, کہیں حسین کی پوجا, کہیں حسن کی پوجا, کہیں فاطمہ کی پوجا, کہیں آلم کی پوجا, کہیں کڑوں کی پوجا. اور اگر کسی دھرتی پہ پوجا ہوتی ہے اللہ کی تو پوری دنیا کے اندر وہ دھرتی مملکت سعودی عربیہ ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو مٹا ڈالے. واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون, یہ جتنا مرضی زور لگا لے اہل توحید کو اہل شرک کبھی دنیا میں ختم نہیں کر سکتے. سوال میرے اور آپ کے لیے بچتا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس توحید کے لیے کیا کیا, میں نے اور آپ نے اس ایمان کے لیے کیا خدمات پیش کی ہیں, میں نے اور آپ نے اہل شرک کے چہروں کو کتنا بے نقاب کیا ہے. کیونکہ اہل ایمان کا منحج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کے اس واقعے سے واضح ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا یہودیوں کے محلے سے گزرتے, ایک یہودی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ فقیر اور ہم غنی, مواحد کبھی بھی اللہ کی توہین اور شرک کے آوازیں کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. اس کے منہ پر چھپا مارتے ہیں. یہودی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے. وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے حبیب اس شخص نے میرے اللہ کو گالی دی تھی. مواحد اپنے دانت توڑوا سکتا ہے, اپنا ماتھا پھٹوا سکتا ہے, اپنا خون گروا سکتا ہے, بچیوں کی طلاق برداشت کر سکتا ہے, دوستوں سے تعلق ٹوٹنا برداشت کر سکتا ہے, معاشرے کو چھوڑ سکتا ہے, سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اور اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا ایک اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. وہ موحدین جو اپنے آپ کو اہل توحید بھی کہتے ہیں اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ واقعی موحد ہے جن کے سامنے یہ علی مرد کے نعرے لگتے ہیں اور ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا, جن کے سامنے کپاؤں کی پوجا ہوتی ہے اور وہ اس کاروان اور جلوس کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا. جلوس کا آغاز کسی پیر کی قبر سے ہوتا ہے اور ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا, وہ کیسے اہل توحید ہیں؟ اہل توحید تو شرک کو سن کر, شرکی عقابت کو سن کر تڑپ اٹھتے ہیں. ابھی کل ہی میں طارق جمیل کی سیڑھی دیکھ رہا جو مولا شریف کے دربار پر ان کے عرس میں شرکت کرتے ہیں اور ان سے پہلے بریلوی گد نشین تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے اور تبلیغی جماعت میں بہت اختلاف اور بہت بڑا فرق ہے, لیکن مولوی طارق جمیل صاحب یہاں آئے, انہوں نے ذکر میں, فکر میں, حمد میں, نعت میں, قوالی میں, رقص قوالی میں, وجد میں, ایک ایک عمل میں شرکت کی. اور بننا تو بڑا ہوتا ہے, ہمارے درمیان تو بننی کا بھی فرق نہیں ہے. پھر مولوی طارق جمیل نے تقریر کی, غوث, قطب, ابدال, ولی, ولی الاولیاء, غوث اعظم, ان ساروں کی تعریفیں کی. قرآن پاک کی آیت یا ایوہ النبی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے, تحریف کرتے ہوئے کہا غیب کی خبریں جاننے بتانے والے, اور نیچے سے نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ کے نعرے لگے, اور وہ حضرت مسکراتے رہے اور خطاب کرتے رہے. ماہر مر جاتا ہے, اللہ کی توہین برداشت نہیں کرتا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں, گواہی کہاں سے دوں؟ اس نے میرے اللہ کو گالی دی, میں برداشت نہیں کر سکا اور اس کے منہ پر میں نے تھپڑ مارا. جب دھرتی میں صدیق کی صداقت پر مہر لگانے والا کوئی نہ رہا, عرش والے نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے نبی, میں صدیق کی بات کی صداقت کرتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, اس ظالم نے مجھے فقیر کہا, میرے فقیر نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. ماہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی توحید کی دعوت پیش کرتے رہیں گے, اور جو لوگ توحید کے اندر خلل ڈالتے ہیں, جو لوگ توحید کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں, اہل توحید کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا تو ان کے کالے چہروں سے نقاب کو کھینچتا رہے گا, امت کے سامنے ان کی شکلیں واضح کرے گا کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے باغ نکال دیا جاتا. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صاحب کو قرآن و سنت کے ترازو میں تولنے کا. یہ ملفوظات, یہ ان کی باتیں جو کتابوں میں چھپ کر لوگوں کے سینوں سے لگی ہوئی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت مجدد دین و ملت ہیں اور ان کے ملفوظات نجات کا سبب ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ملفوظات اور یہ کتابیں ہلاکت اور بربادی کا سبب ہیں. جب سے اہل ایمان نے, جب سے کلمہ گو مسلمان نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں کو سینے سے لگایا ہے, ایمان رفتہ رفتہ اس کے دل سے روانہ ہو گیا. آئیے ذرا سنیے یہ حضرت اپنے ملفوظات میں پیغام کیا دیتے ہیں, عقیدے کیا سناتے ہیں, قوم کو درس کیا دیتے ہیں, اور ان کی باتوں کو پھر اللہ عز و جل کے کلام سے ٹیلی کر کے دیکھیں, مقابلہ کر کے دیکھیں, چیک کر کے دیکھیں کہ کیا اللہ کا کلام جس چیز کا انکار کرتا ہے اسی چیز کا اثبات مولوی صاحب کی یہ کتاب کرتی ہے, تو کون سچا ہے اور کون جھوٹا. علم غیب اللہ کی سرچ ہے. قرآن حکیم کے نرمالی کا اعلان ہے, سنیے, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ دو اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا, اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ اٹھائے کر جائیں گے. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اعلان کرواتا ہے, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحا الی ان اتبع الا ما یوحا الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اے نبی کہہ دو, میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب رکھتا ہوں, نہ یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں تو صرف اس بات کی, اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے. کہہ دو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں, کیا تم غور نہیں کرتے؟ لیکن یہاں یہ حضرت جو چیز اللہ عز و جل اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں, یہ حضرت اپنے بزرگوں کے بارے میں کس طرح اس چیز کو ثابت کرتے ہیں, سنیے ذرا. ملفوظات احمد رضا صفحہ نمبر 25, کہتے ہیں تین قلندر نظام الحق محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے, کھانا مانگا, خدام کو لانے کا حکم فرمایا, خادم نے جو کچھ اس وقت موجود تھا ان کے سامنے رکھا, ان میں سے ایک نے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور کہا اچھا کھانا لاؤ. حضرت نے اس ناشائستہ حرکت کا کچھ خیال نہ فرمایا, خادم سے کہا اچھا کھانا لاؤ, خادم پہلے سے اچھا لایا اور انہیں پھر پھینک دیا, اس سے بھی اچھا مانگا, حضرت نے اچھے کا حکم دیا, غرضوں نے اس بار بھی پھینک دیا اور اس سے بھی اچھا مانگا, اس پر اسکندر کو اپنے پاس بلایا اور کان میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اس مردار بیل سے تو اچھا تھا جو تم نے راستے میں کھایا تھا. یہ سنتے ہی کلندر کا رنگ متغیر ہوا. راہ میں تین فاقوں کے بعد ایک مرا ہوا بیل جس میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ ان کلندر کو ملا تھا, اس کا گوشت کھا کر حضرت کے پاس آئے تھے. کلندر حضور کے قدموں میں گرا, حضور نے اس کا سر اٹھایا اپنے سینے سے لگایا. اب یہ غیب کی خبر ہے کہ راستے میں کیا کھانے کو ملا, کیا کھایا, لیکن حضرت کے پاس آئے حضرت کو وہ تمام رپورٹ موجود ہے کہ راستے میں یہ کیا کچھ کر کے آئے. مالک اعلان کرتا ہے وہ لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ کہتے ہیں نہیں, ہمارے پیر, ہمارے مرشد, ہمارے کلندر, ہمارے پاگل, ان ساروں کو علم غیب ہوتا. قرآن تو اعلان کرے کہ یہ علم غیب انبیاء کا بھی نہیں, یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے. لیکن مرفوضات احمد رضا خان بریلوی امت کو سبق دیتے ہوئے اللہ کی صفات کے اندر شرک کا عقیدہ کیسے پھیلاتے ہیں, سنیے کہ ہمارے جو پیر صاحب تھے ان کو ساری اس کی راستے کی سٹوری معلوم تھی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر کے موقع پر زہر والا کھانا پیش ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوٹی کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں. حدیث کے لفظ ہے وہ گوشت کی ران پکار اٹھتی ہے, اللہ کے نبی نہ کھائیے, میرے اندر تو زہر ملا ہوا. اللہ کے نبی کو نہیں پتا لگا کہ اس راستے میں اس یہودی عورت نے کھانے کے اندر کیا ملایا, لیکن ان حضرت کو سارا پتا ہے کہ راستے کے اندر یہ کیا کھا کر آئے ہیں. شماتیس پر کائنات کے اندر تصرف جو چاہے کر گزرے وہ صرف ایک اللہ ہے. یفعل ما یرید, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یفعل ما یشاء, اس کی مشیت چلتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی مشیت نہیں. پوری کائنات اس کی مشیت کی پابند ہے. لیکن یہاں سنیے سوا تیس ہے ملفوظات کا, اور کہتے ہیں سید محمد یمنی ان کے ایک صاحبزادے مادر زاد ولی تھے, پنجابی میں کہیں گے اس مادر زاد ولی کو ننگ شاہ, ننگے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بالکل ننگ دھرنگ, اور ویسے آپ ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ طوطوں کی اور سر سے ٹوپی اتار کے نماز پڑھو تو سارے آپ کو ایسے گھوریں گے جیسے ابھی کھا جائیں, اور کہیں گے آپ اس میں دیکھو کتنا گستاخ بےمان ہے, وہاں بھی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ان کے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے. سر ننگا کرو, جو جسم کا تھوڑا سا حصہ ہے, 5.5 فٹ کا جسم ہو تو چند انچ کا یہ سر ہے, چھوٹا سا ایک حصہ, یہ ننگا کرو تو گستاخ بن جاتے ہیں, اور سر سے لے کے پاؤں تک ساری چیزیں ننگی کرو تو یہ مادرزاد ولی بن جاتے ہیں, یہ پہنچی ہوئی سرکار بن جاتے ہیں. کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا, یہ پہنچے ہوئے ہیں. ہاں پہنچے ہوئے ہیں جہنم کے کنارے پر, ایک موت کا دھکا لگے گا اور سیدھا اندر جائیں گے. تو یہ ان کے مادرزاد ولی, ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی, یعنی نانگا شاہ چھوٹا سا بچہ تھا, ابھی جوان نہیں ہوا تھا, باہر تشریف لائے, اپنے والد کی جگہ پر تشریف رکھا, پیر کی گدی پر, باپ کی گدی پر بیٹھے, اور ایک شخص سے کہا لکھو فلان فی الجنہ, فلان شخص جنت میں جائے گا. یوں بہت سے لوگوں کے نام لکھوائے جنت کی لسٹ کے اندر, لسٹ بھی یہیں سے بن کے جا رہی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں یا بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی اعملی لا اغنی عنك من اللہ شیئا, اے فاطمہ عمل کرنا, اب جو جی چاہتا ہے دنیا میں سے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا, لیکن عمل کرنا, اگر اللہ کے دربار میں پکڑی گئی تو میں تیرا بابا نبی ہوتے ہوئے بھی تجھے چھڑا نہ سکوں گا, میں تجھے نہیں چھڑا سکوں گا. لا اغنی عنك من اللہ شیئا, میں تجھے نہیں چھڑا سکوں گا, عمل کرنا. اے پھوپھی صفیہ عمل کرنا, اے چچا عباس عمل کرنا, فرمایا اے امت کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم آؤ تمہارا گردن اونٹ کے منہ میں ہو وہ بلبلا رہا ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اللہ کے نبی مدد کیجئے, اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت, میں پورا دین دنیا میں بیان کر کے آیا. لیکن یہاں کیا کہتے ہیں, کہا لکھو فلان فی الجنہ. اس نے لسٹ بنانی شروع کر دی, پھر فرمایا اچھا اب لکھو فلان فی النار فلان فی النار فلان فی النار فلا آگ میں فلا آگ میں فلا آگ میں. تو اس لکھنے والے کاتب نے ہاتھ روک لیا. آپ نے فرمایا لکھو کیوں نہیں لکھتے, اس نے پھر بھی نہ لکھا. آپ نے تیسری بار کہا, اس نے پھر جب لکھنے سے انکار کیا تو یہ نانگا شاہ مادرزاد اس نے فوراً غصے میں آ کر کہا انت فی النار, اب تو جہنم میں جائے گا, تو آگ میں جائے گا. انت فی النار, تو آگ میں جائے گا. تو وہ گھبرائے ہوئے اٹھے, اتنی دیر میں ان کے والد ماجد آ گئے. حضرت نے فرمایا انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا تھا؟ مرید کہنے لگا نہیں حضرت انت فی النار کہا تھا. فرمایا اچھا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا, میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا. اس نانگے شاہ کا باپ وہ پیر احمد رضا خان کا کہہ رہا ہے اس نانگے شاہ نے جو کہہ دیا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا. اور تجھے اختیار ہے چاہے دنیا کی آگ کو پسند کر یا آخرت کی آگ کو پسند کر. عرض کی حضرت دنیا کی آگ پسند ہے, اور دنیا کی آگ میں جل کر چھلانگ لگا کر مر گئے. سوچئے اس شرک سے لبریز واقعے کو جس کو احمد رضا خان بریلوی اپنی ملفوظات کے صفحہ 30 پہ لکھ رہا ہے, اور یہ ملفوظات اس کو شائع کیا ہے بک کارنر مین بازار جہلم نے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہہ دیا تھا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندًا, تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا یہ کہہ کر کہ جو میں چاہوں جو اللہ چاہے, یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ, جو صرف اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اللہ نہ چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کیف یفلح القوم, یہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں, انہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ دیا. تو آج والا قرآن اتار دیتا ہے تیرا کوئی اختیار نہیں ہے پیارے, اے نبی تیرا کوئی اختیار نہیں, چاہے ان کو عذاب دے دوں چاہے ان کو معاف کر دوں, یہ ظالم ہے, یہ ظالم ہے. لیکن آپ کے اختیار نہیں, چاہے معاف کر دوں چاہے پکڑ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت لاولا کافروں پہ دعائیں کرتے ہیں ان کا نام لے لے کر, اور مالک کہتا ہے لیس لک من الامر شیء. اور ادھر پیر کہہ رہا ہے نانگے شاہ کے بارے میں جو ابھی چند سال کا نانگا شاہ ہے کہ میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا, جو اس نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور مالک کہتا ہے کہ نہیں, وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات پہ غمگین ہوئے کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, تو قرآن آواز بلند کرتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, مشیت اللہ کی چلتی ہے, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اے نبی تیری مشیت نہیں چلتی, جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ مشیت اختیار ہے خالص اللہ کا. لا یسر عما یفعل وهم یسألون, اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اور اللہ جس سے چاہتا ہے پوچھ لیتا ہے. عیسیٰ سے پوچھے, اس کی ماں مریم سے پوچھے, لیکن جو اللہ کی بات ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اللہ کے کلمات نہیں, یہاں پر یہ شیر, یہ حیرت, یہ پیر, یہ نانگے شاہ, اس نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ اللہ کی صفات پر ننگے پیروں کو شریک کرنا نہیں تو کیا ہے؟ یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں مالک کا اعلان ہے لا یغفر ان یشرک بہ, الله عز وجل الشرك نہیں کرنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جس کے لئے چاہے گا جو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک کو مالک نے کبھی معاف نہیں کیا ملفوظات اعلی حضرت صفاتیس کھل کر شرک کی دعوت دے رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوا کرتی ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ان کے کہنے کو بدل نہیں سکتا یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا جو اختیار انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو دیا یہی وہ معاملات ہیں جس پر اہل کفر خوش ہوتے ہیں باطل قوتیں خوش ہوتی ہیں کہ یہ لوگ جو نام تو مسلمانوں والا رکھتے ہیں ختنہ کروا کے نام عبداللہ رب الرحمن ہے نام احمد ہے لیکن ان کے عقیدے کے اندر اتنا شرک ہے کہ یہ کبھی بھی اہل کفر پہ غالب نہیں آ سکتے انہی کو مسلمان شو کراؤ انہی کو فرنگ پہ رکھو اور جو اصل اہل ایمان ہیں ان کو اوپر نہ آنے دو اصل ڈر کفر کو ہمیشہ خالص مواحد سے ہوا کرتا ہے مشرکو کافر اس کو کیا سمجھتا ہے اس سے کیوں ڈرے جب وہ جانتا ہے کہ اس کے پلے میں وہ ایمان نہیں جو ایمان اگر 313 میں ہو جائے تو 1000 کو شکست دے دیتا ہے آئیے اسی ملفوظات کا صفحہ 36 ہے اس میں اللہ عز و جل کے علم غیب کی اسی صفت پر ایک اور انداز سے کیسے ڈاکہ پڑتا ہے سنیے ملفوظات احمد رضا خان بریلوی حصہ اول صفحہ 36 کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتیلی کے نہ دیکھے انہوں نے سچ فرمایا اپنے مرتبے کا اظہار کیا اس کے بعد شیخ بہاء الملہ نقشبند نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے ہتیلی یہ کہتا ہے وہ مرد نہیں جو ہتیلی کی طرح پوری دنیا اس کے سامنے ہر طرح کی چھپی ہوئی بات ہر طرح کی غیب کی بات اس کے سامنے نہ ہو وہ مرد نہیں دوسرا کہتا ہے نہیں مرد وہ نہیں جو پوری کائنات کو اپنے انگوٹھے کی طرح نہ دیکھے تو کیا کہو گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار سوال کرتے ہیں کہ آپ بتاتے ہو میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا تو کفار نے سوال شروع کر دیے بیت المقدس کی صرف شروع کر دی کہ بتاؤ کیسے ہی ہے کتنے دروازے ہیں کتنے جھڑکیے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنا غم کبھی نہیں ہوا جتنا غم ان کے سوال کرنے پر ہوا اتنا غم کبھی نہیں ہوا جتنا غم ان کے سوال کرنے پر ہوا کیونکہ میں ان کے جواب نہیں پاتا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے تھے پھر اللہ عز و جل نے رحمت کی نبی اور بیت المقدس کے درمیان پڑی ہوئی دوریوں کو ختم کر کے ساری مسجد کو اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا کفار پوچھتے جاتے اللہ کے نبی بتاتے جاتے اور جب تک اللہ نے اس دوری کو ختم نہیں کیا اللہ کے نبی کو نہیں پتا بیت المقدس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے یہ تو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن احمد رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں ہمارے بزرگ وہ ہیں جو پوری کائنات کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھتے ہیں بلکہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہ تھا بلکہ عرض اتصال یہی حکم ہے اور کہتے ہیں میری آنکھ کی پتلی لوہے محفوظ میں لگی ہوئی ہے وہ غیب وہ علم جو لوہے محفوظ میں ہے کہتے ہیں ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کی آنکھ کی پتلی وہاں پہ لگی ہوئی ہے جس چیز کی حاجت ہوتی ہے دیکھ لیتے ہیں اور کوئی چیز تم سے خفیہ نہیں بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کائنات صدیق کی بیٹی حبیب خدا کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں جو اس کو ماں نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے اس پر تہمت لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی پتلی بقول احمد رضا کے
اگر پیر عبد القادر جیلانی کی آپ کی پتلی لوح محفوظ کو دیکھتی ہے اور سارا کچھ اس کو علم ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ پر زوجہ محترمہ پر تہمت لگی تو اللہ کے نبی کی آپ کی پتلی نے لوح محفوظ کو پڑھ کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو یہ تو جھوٹا الزام لگا ہے کہ وہ عائشہ کو اس کے گھر روانہ کر دیا. کیوں عمر عثمان علی سے مشورے کیے؟ کیوں پریشان رہے؟ حقیقت کے اندر یہ اللہ عز و جل کی صفات پر وہ باتیں ہیں کہ اس عقیدے کا حامل ساری عمر بیت اللہ میں رہے, بیت اللہ میں پیدا ہو, بیت اللہ میں مرے, بیت اللہ سے جنازہ اٹھے, یہ مرے گا سیدھا جہنم کے اندر داخل ہوگا. کیونکہ شرک اس کے ذرے ذرے کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور یہ شرک کی عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کی معافی اللہ کے دربار میں کسی صورت میں کی, جو شرک کی حالت میں مرے وہ کبھی بھی اللہ کے دربار میں معاف نہیں ہو سکتا. بھلے ابراہیم کا بابا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو, اس کو ایک ہی آواز ملتی ہے قیل ادخل النار مع الداخلین, جیسے اور جہنم میں جا رہے ہو تم بھی شرک کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے. محفوظات احمد رواح حصہ اول صفحہ 57 پہ کھلے ہوئے کفر کا اعلان سنیے. یہ کھلا ہوا کفر عقیدہ وحدت الوجود, کہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا وجود ہے. کائنات میں جو چیز موجود ہے ہر چیز اسی کا ظل ہے, اسی کا سایہ ہے, اسی کی شکل ہے, جس کے لیے ہمیشہ اہل شرک ایک من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں. کنت کنزن مخفیاً, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری شکل میں ہے. تعال اللہ عما یقولون, اللہ بلند ہے ان ظالموں کے اس کفر اور ظلم سے. 57 پر سوال کرتے ہیں, حضرت وحدت الوجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالی کے لیے ہے, اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں, اسی کی ذل اور پرتو ہیں, تو حقیقتا وجود ایک ہی ٹھہرا. کائنات میں جتنے وجود ہیں یہ ایک وجود ہے اور اللہ کا, باقی جتنی مختلف صورتوں میں چیزیں ہیں وہ اللہ کا سایہ, اللہ کا ذل, اللہ کا پرتو ہے. تعال اللہ عما یقولون, تو کہنے دیجیے پھر بقول احمد ہوگا کہ انسان, حیوانات, درندے, پرندے, چرندے, درخت, سورج, ستارے, آسمان, سمندر, دریا, پہاڑ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ ہی کا ذیل اور اللہ ہی کا عکس ہے, تو کائنات اللہ ہی. یہ کفر تو یہودیوں نے نہیں بکا, عیسائیوں نے بھی 3 پر یا 2 پر بریک لگا لی, یہودیوں نے بھی 2 پر بریک لگا لی کہ ایک اللہ اور ایک ہمارا نبی اس کا بیٹا. عیسائیوں نے کہا 3 اللہ 3 اللہ کا تصور پیش کیا, لیکن اللہ عز و جل اپنی کتاب حکیم میں اپنا تعارف ایسے اتارتا ہے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کا بیٹا نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ, وہ تنہا اور یکتا, وہ تنہا اور یکتا اور اکیلا. لیکن یہاں پر کفر اور شرک کو کیسے کھلایا جا رہا ہے کہ نہیں, جو کچھ ہے کائنات کے اندر ہر چیز وہی اللہ ہے. 67 کے اوپر نبوت کے خفیہ اعلانات سنیے, حضرت کیسے فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں درد سر اور بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء کو ہوتے ہیں, اور مجھے بھی الحمدللہ اکثر بخار اور درد سر رہتا ہے. کان ادھر سے نہیں پکڑو, ادھر سے پکڑو. پہلے تو یہ منوایا کہ درد سر اور بخار انبیاء کو ہوتے ہیں, اور پھر کہا کہ ایسی پریشانی والی بات نہیں, اکثر مجھے بھی درد سردی ہو جاتا ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ ان صوفیوں نے موقع پر موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا. انہی کے بریلوی مولوی کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، جس میں اپنے پیر شبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس دو مرید آئے اور کہا حضرت ہمیں مرید کر لو. اس نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے کہا استغفر اللہ. پیر نے بھی کہا استغفر اللہ. کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں نے تو اس لیے کہا کہ چاہل کے سامنے راش کی بات کہتی. مرید نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ بے علم کے پاس مرید ہونے آ گیا. حضرت نے دوسرے سے کہا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، میں نے تو آپ کو خدا بنانا تھا، آپ تو رسالت پر گر گئے، ورے ہی قناعت کر لی. اسے تھپکی دے کر کہا ماشاءاللہ شاباش، تم تسلیم رکھو، ہم تمہیں ضرور علم سکھائیں گے. یہ علم کیا سکھائے گا جو یہ جملہ کہہ کر اسلام کی حدود سے باہر نکل کر وادی کفر میں داخل ہو چکا ہے. 766 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس کا رسول. اب اس عقیدے کو 766 پر ہے، اس کو سننے سے پہلے قرآن حکیم کے اس اعلان کو پھر اپنے سامنے رکھو. سورۃ الانعام ہے، مالک اعلان، اے نبی کہو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہو مجھے علم غیب نہیں. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ بے شک تمام دنیا و آخرت حضور کی بخشش میں سے ایک حصہ ہے، اور لوح و قلم کے تمام علوم، ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اور جو کچھ ہونا ہے، وہ حضور کے علوم میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کے علم کا ایک جز ہے کہ ما کان و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی نبی کو پتا ہے اور جو ہونا ہے وہ بھی نبی کو پتا ہے. تو پھر میں سوال کرتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمہارے اس عقیدے کے بعد، ایک تو تمہارے اس عقیدے کے بعد قرآن کی اس آیت کو جھٹلایا جائے یا تمہارے عقیدے کو جھٹلایا جائے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ کتنے ہی واقعات ہیں جس کے بارے میں زبان ہرے گی تو کیا کہے گی کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عائشہ پر تہمت لگی جھوٹی، پھر آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کھانا زہر والا اور پھر آپ نے کیوں چبا لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ قاری بھیجوں گا، یہ شہید کر دیے جائیں گے کچھ فاصلے پر، تو کیوں روانہ کیا؟ اس طرح کے ایک نہیں، سیرت النبی کے کتنے ہی واقعات ہیں جس کو نعوذ باللہ پھر یہ کہا جائے گا جیسے تمہاری زبان کے مطابق کہ اتو اتو نبی کہندے سر، اندر سے نہیں کہتے تھے، اندر سے سارا پتا تھا، اوپر اوپر سے نعوذ باللہ کیا ڈرامہ کر رہے تھے، کیا مذاق کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نیچے سے بچھو کاٹ جاتا ہے، دوران نماز ہی بچھو کو مار دیتے ہیں اور سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ بچھو پر لعنت کرے. نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو. تو نبی نے جان بوجھ کے بچھو کٹوایا؟ جیسے ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دے کر کہا کرتے تھے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے نکلنے کے بعد اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ. کہا انہوں نے کہا جان پہ، بریلیوں نے سمجھا جان کے، کیونکہ نبیوں کو تو تمام علم غیب ہوتا ہے، نبیوں کے بعد آنے والوں کو ان کی آنکھ کی پتلی لوہ قلم سے لگی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا، آدم نے کہا جان پہ ظلم کیا. یہ عقیدہ رکھنے والوں نے کہ انبیاء کو سارا علم غیب ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ نبی نے جان کے ظلم کیا، کیونکہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، نبی کو پتا تھا یہ شیطان ہے، نبی نے جان کے بات مانی. نبی کو پتا تھا یہ درخت کھانے سے جنت سے نکلنا پڑے گا تو جان کے نکلے، نبی کو پتا تھا کہ یہ درخت یہ پھل کھانے سے کپڑے اتر جائیں گے ننگا ہو جاؤں گا جان کے ننگے ہوئے، یہ انبیاء کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک کا کتنا بڑا اور شرک کا کتنا بڑا ہوا لبریز یہ شعر، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے علم کا ایک ٹکڑا لوح و قلم کا علم ہے، مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ، جو ہو گیا جو ہونا ہے۔ پھر بتاؤ نبی طائف کیوں گئے؟ نبی کو تو پتا تھا وہاں جاؤں گا پتھر پڑیں گے، پھر کیوں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہوئے یہ سارے معاملات اس کو کیا زبان دو گے، کیا الفاظ دو گے، کیا کہو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، یہ شرک کا وہ دروازہ ہے جس میں سے جب انسان داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوا 73 کے اوپر جو بات البدری بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی ایک من کے کالے کے حوالے سے، ذرا ان منہ کے کالوں کی بھی بات سن لو۔ سوا 73 پہ لکھتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وہابی کفار اور مرتد کے جنازے کی نماز ایسا جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے، جب اسے کسی کو پتا ہو یہ وہابی ہے اور یہ کافر ہے پھر کوئی اس کی نماز پڑھے تو پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے۔ اصل ڈر اہل شرک کو ہمیشہ وہابیوں سے ہی ہوا ہے، معاہدوں سے ہوا ہے، اہل توحید سے ہوا ہے، کہ جب تک اہل توحید کا ایک بچہ بھی زندہ رہتا ہے اہل شرک کی پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی، جب تک اہل توحید کا ایک فرزند بھی زندہ ہوتا ہے وہ اہل شرک کے چہرے سے شرک یا نقاب کو اتار کر لوگوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ کر دیتا ہے کہ اس نے ایمان اور اسلام کا نقاب صرف ویسے ہی پہنا ہے، حقیقت کے اندر اس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے اہل شرک ہمیشہ جتنا وہابیوں سے ڈرتے ہیں کسی سے نہیں، جتنا اہل ایمان سے ڈرتے ہیں کسی سے نہیں، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے جب توحید کی اس دعوت کی دوبارہ تجدید کی ان کے ملکوں میں تو لسوڑی شاہ، ریوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، دڑکی شاہ، پیر ایک شاہ، پیر قوا والی سرکار، پیر چپ شاہ، اور یہاں پر سچے اولیاء اللہ کے دربار تھے۔ زید بن خطاب کا قبا تھا، خدیجہ کی قبر پہ قبا تھا جس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے زمین سے ملا کر سارے درباروں کو صاف کر دیا۔ اور ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ دہرانے دیجئے کہ جب وہ پاکستان کے دورے پہ گئے اور کراچی پہنچے اس کو محمد علی جناح کی قبر پہ لے جایا گیا کہ آئیے چادر چڑھائیے، پھول دیجئے، سلام کیجئے، کہنے لگے ان عمل کا ثبوت مجھے دے دو، میرے پاس قبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میں اسے سونے کی بناؤں گا۔ یہ اہل توحید سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ہمارا کھانے پینے کا سارا دھندا ختم ہو جائے گا۔ سوا 78 کے اوپر اپنے بزرگوں کے لیے وہی علم غیب جو خالص اللہ عز و جل کی صفت ہے اس کو کیسے پیروں اور فقیروں میں بانٹ رہے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے، صرف سنیے نا بلکہ سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اس کفر کو پہچانیے، اس شرک کو پہچانیے اور پھر اہل شرک سے برات کرنے کی ہمت پیدا کیجئے۔ پھر بیٹی کا ہاتھ ایک مشرک ڈاکٹر کے، مشرک انجینئر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے رک جائیے، بھلے یہ گاڑی کار کوٹھی والا ہے لیکن جس عقیدے پہ چل رہا ہے یہ عقیدہ اس کو جہنم کی دلدل میں گرائے گا، پھر تو سننے کا فائدہ ہے، صرف کانوں کے مزے کے لیے نہ سنیے، زندگی کو چینج کرنے کے لیے سنیے۔ صفا 78 پہ کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے، یہ وہی بےمان ہے محی الدین ابن عربی، یہ وہی بےمان ہے جس کی تعریف اکثر آپ کو فرائل اعمال و صدقات میں بھی ملے گی مولوی ذکریہ کی زبان سے. اور یہ وہی شیطان ہے جس نے جملہ شیر کہا تھا جس پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکفیر کی تھی, اس کو کافر کہا تھا, کفر کا فتویٰ اس پہ لگایا تھا. وہ شیر ہے العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاك رب او قلت رب انی یکلف. بندہ اللہ ہے, اللہ بندہ ہے, مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے, بندے کے لیے آئی ہے, بندہ تو اللہ ہے. اللہ کے لیے نماز روزہ آیا ہے تو اللہ کو نماز روزے کی کیا حاجت ہے. دیوبند والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں اور بریلی والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے. مجھے معاف کرنا, یہ قصہ سننے سے پہلے یہ بھی سن لو کہ یہ پورا قصہ مولوی ذکریہ صاحب نے اپنے فضائل اعمال کے اندر بھی نقل کیا. لفظ بہ لفظ وہی قصہ مولوی ذکریہ صاحب اپنے بزرگ کے تاریخ میں پیش کر رہے ہیں, اور وہی قصہ ویسے ہی سیم ٹو سیم احمد رضا خان صاحب پیش کر رہے ہیں. دیکھنا کہیں یہ دال روٹی کی لڑائی تو نہیں جس پہ دونوں الگ ہو گئے, عقیدہ تو دونوں ہی ایک بیان کر رہے ہیں. ایک لڑکا کھانا کھا رہا تھا, کھانا کھاتے کھاتے دفعتا رونے لگا. وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لے جا رہے ہیں. اس شہر میں یہ لڑکا کشف میں مشہور تھا, یعنی یہ مشہور تھا تو اسے کشف ہوتا ہے, کشف غیب کا مترادف, غیب کا دوسرا نام. کشف ہونے سے مراد چھپی ہوئی باتیں اس پہ ظاہر ہو جاتی. یہ مشہور تھا محی الدین ابن عربی کے پاس یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا. آپ نے اس کی ماں کو دل ہی دل میں احسان ثواب کر دیا, کسی کو نہیں پتا لگا, دل میں بلتی کی اور بلتی چھوٹ بھی گئی. تو یہ بیٹھا بریلی میں ہے اور بریلی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں جہنم میں جل رہی ہے, اور محی الدین ابن عربی نے اپنے دل ہی دل میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ کے اپنے لیے پاک کی ہوئی تھی, دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا. تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اب میری ماں جنت میں جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اعلان کرواتا ہے, کہو مجھے علم غیب نہیں. اور یہاں ان حضرت کے چھوکروں کو بھی علم غیب ہے, لڑکوں کو بھی علم غیب ہے. وہ سارا دنیا میں بیٹھ کے بریلی شریف میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے, جہنم میں کیا ہو رہا ہے, جنت میں کون جا رہا ہے اور جہنم میں کیوں کون جا رہا ہے. وہ سارا کچھ جانتے ہیں. یہ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے علم غیب, جو اللہ بتا دیتا ہے, انبیاء پر وحی کر دیتا ہے, ان کو پتا لگ جاتا ہے. اور جب تک اللہ وحی نہیں کرتا کسی کو بھی اس چھپی ہوئی بات کا علم نہیں ہوتا. تو اس چھوکرے کو کیسے پتا لگ گیا میری ماں جہنم میں ہے اور اب وہ نکال لی گئی ہے؟ صفحہ 97 پر آئیے ذرا ایک عقیدہ سنیے اور یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے بات چلائیں گے. اور ذرا یہ دیکھیے کہ کفار مکہ کے عقیدوں کو بھی کراس کر گئے, کفار مکہ سے کفر اور شرک میں کیسے بڑھ گئے. ذرا سنیے 97 صفحہ, کہتے ہیں ایک دفعہ سید الطائفہ یعنی صوفیوں کے سردار جنید بغدادی دجلہ دریا پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. بات کو ایک شخص آیا, اس نے بھی پار جانا تھا, کشتی موجود نہ تھی. اس نے حضرت کو دریا پہ چلتے ہوئے دیکھا تو عرض کی میں کس طرح آؤں, میں نے بھی پار جانا ہے. تو کہنے لگے تم کہو یا جنید یا جنید. جنید بغدادی خود کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا اللہ کہنے پر دریا نے ان کو راستہ دے دیا، چلنے لگے۔ مرید نے پیچھے سے کہا کہ حضرت میں نے بھی جانا ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو کہا کہ تم یہ کہو یا جنید یا جنید یا جنید، دریا تمہیں بھی راستہ دے دے گا۔ اس نے کہا یا جنید یا جنید یا جنید، دریا نے راستہ دے دیا۔ اب ذرا کفر سنیے گا اور اللہ عز و جل کی توہین سنیے گا۔ وہ دریا پر یا جنید کہتا ہوا زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب وسوسہ سنیے اور سوچئے کہ جو اس کے دل میں بات آئی وہ اچھی آئی یا بری آئی، اور اچھی آئی تو وہ شیطان کی طرف سے آئی۔ کیا وسوسہ یہ ڈالا کہ پیر صاحب خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ بات تو اس کے دل میں اچھی آئی توحید والی، لیکن مشرک کیا کہتا ہے کہ اس کے دل میں جو اللہ کو پکارنے کی بات آئی یہ شیطان لعین کی طرف سے وسوسہ تھا۔ اس نے کہا میں بھی یا اللہ ہی کہوں گا۔ اس نے کہا یا اللہ، یا اللہ کی آواز لگانی تھی کہ فوراً غوطہ کھایا ڈوب گیا۔ اس نے غوطہ کھا کر پھر پکارا حضرت میں تو گیا، میں تو چلا، میں تو ڈوبا۔ پیر جنید بغدادی نے کہا کہ تو کہ یا جنید یا جنید۔ اس نے ڈوبتے ڈوبتے پھر کہا یا جنید یا جنید، دریا نے پھر اس کو راستہ دے دیا۔ وہ زمین پہ دریا پر مثل زمین چلنے لگا۔ اس قصے کو سامنے رکھیے اور قرآن حکیم کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور دونوں کا مقارنہ کیجیے۔ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے اور احمد رضا خان بریلوی ملفوظات حصہ اول 97 پر کیا کہہ رہے ہیں۔ مالک کفار مکہ کے بارے میں کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ کفار مکہ جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی، یہ فوراً ساروں کو بھول کر لات و منات و عزا و حبل ساروں کی دہائی دینے کی بجائے مخلصین لہ الدین صرف ایک اللہ عز و جل کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، جب مالک عز و جل جس کو یہ مصیبت میں پھنس کے پکارتے تھے، اللہ جب ان کو خشکی پہ لے آتا پار لگا دیتا، اذا ہم یشرکون، پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ یعنی ثابت کیا ہوا وہ مصیبت اور دکھ اور پریشانی کے اندر اللہ کو پکارتے، اور یہاں ڈوبتے ہوئے یا اللہ کہا تو غرق ہو گیا، یا اللہ کہا تو ڈوب گیا، اور یا جنید کہا تو پار لگ گیا۔ وہ بتوں کے پجاری، وہ بتوں کے پجاری مشکل میں اللہ کو پکار لیتے تھے۔ آج کا مشرک اس مکے کے مشرک سے بھی گندا ہے کہ مشکل کے اندر بھی اس کی زبان پہ یا اللہ نہیں آتا۔ صحیح مسلم کے اندر ابو جہل کے بیٹے اکرما رضی اللہ عنہ وارضاہ کا واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم یمن کی طرف بھاگے، ہم کشتیوں میں سوار ہوئے، ہمارے ساتھ ہمارے بت، ہمارے لات و عزا چھوٹے چھوٹے بنا کر راستوں میں مصیبت دور کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم ساتھ رکھتے، ہماری کشتی بھور میں پھنس گئی۔ کس کی کشتی؟ نماز نہیں پڑھتا۔ کس کی کشتی؟ مسلمان نہیں کہلواتا۔ کس کی کشتی؟ امت رسول سے تعلق نہیں جوڑتا، نبی سے تو بھاگ کے جا رہے ہیں۔ ہماری کشتی بھور میں پھنسی، ہم نے یا لات یا عزا یا بہاول حق بیڑا داغ یار یا پار نہیں مولا علی مشکل کچھ آکشتی پار لگا دینا، یہ سارے نعرے لگا لیے۔ عزا کو پکارا، حبل کو پکارا، لات کو پکارا، مرات کو پکارا، ود کو پکارا، سبا کو پکارا، یغوث کو پکارا، یعوب کو پکارا، نصر کو پکارا۔ اے اللہ کے نبی جو جو ہم اپنے مشکل کشاؤں کو پکارتے رہتے ہماری کشتی بھمر کے اندر پھنستی جاتی، اور جب ہم نا امید ہو گئے، جب ہم نا امید ہو گئے کہ اب اس بھور سے ہمارے تو ہمیں نہیں نکال سکتے، ہم نے نا امید ہو کر اپنے سارے بتوں کو پانی کے حوالے کیا، سمندر کے حوالے کیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے رب عز و جل ہمارے تو کوئی کام نہیں آئے جن کو ہم نے مشکل کشا، دستگیر، داتا، غوث آدم، کشتیاں پار لگانے والے بنا رکھے تھے، ہمیں کام نہیں آئے، اللہ اس ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا سکتا ہے تو یا رب محمد تیرے سوا اور کوئی نہیں لگا سکتا. اکرمہ کہتے ہیں جو ہی ہم نے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کشتی بھنور سے باہر نکل آئی. میں نے ان سے کہا کہ اب خشکی پر اتر کر بھی میں اسی کو پوچھوں گا، اسی کو پکاروں گا، اسی کی عبادت کروں گا جس نے مشکل اور تری کے اندر ہمیں نجات دی ہے. وہ کفار مکہ تھے جو مشکل میں پھنس کر اللہ کو پکار رہے تھے، لیکن احمد رضا بلفزاد 97 پیج پر امت کو کیا درس دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو پکارو گے تو ڈوب جاؤ گے، اور پیروں کو پکارو گے اول تو ڈوبیں گے نہیں، اور اگر ڈوب بھی جاؤ گے تو 12 سال بعد ہمارے پیر صاحب آئیں گے اور ڈوبی ہوئی بارات کو دوبارہ پار لگا دیں گے. اور یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی جو 12 سال تک سمندر کے پانیوں میں زندہ رہے، وہ مینڈک تھے، مچھلی تھی، کچھوے تھے، وہ کیا تھے جو وہاں پر 12 سال زندہ رہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کشتی چلی تو کشتی چلتے ہوئے اس میں ایک مراسی بھی بیٹھا ہوا تھا. ملا نے کہا یار یار پار لائیں، یاروی والے بابا مدد کرنا اور پار لگانا. وہ مراسی چھلانگ مار کے نیچے اتر آیا. لوگوں نے کہا باولے تو کیوں نہیں بیٹھا، کیوں اتر گیا؟ اس نے کہا حضرت اس ملا نے کہا ہے گیارہویں والے بابا پار لگانا، اور اگر ڈوب گئے وہ بابا 12 سال بعد آئے گا اور میری صبح عدالت میں پیشی ہے، میں اتنا ویٹ پانی کے اندر رکھ کر نہیں کر سکتا. وہ کفار مکہ ڈوبتے ہوئے تو اللہ کو پکار لیتے تھے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک یہ پھنستے ہوئے بھی یا اللہ کہتا ہے. تو احمد رضا لکھتے ہیں جو ہی اس مرید نے یا اللہ کہا تو غوطہ کھا کے غرق ہو گیا، یا بابا جنید کہا تو پار لگ گیا. یہ وہ شرک ہے جس کے عقیدے کے اندر یہ جرم رہا، جنت کے دروازے اس پہ حرام ہیں. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه مأواه النار مأواه النار وما للظالمين من انصار. اس کا ٹھکانہ دہکتی بھی آگ ہے، اور ظالموں کا قیامت کے دن کوئی دوست نہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں توحید کی دعوت کو سن کر، سمجھ کر، پرکھ کر، یقین کر کے پھر اس دعوت کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے، توحید کی حالت میں دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اللہ ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر کے چہروں پر پڑے ہوئے پردوں کو امت کے سامنے اتار کر ان کے شرکیہ سیاہ چہروں کو ننگے کرتے رہیں، بھلے اسی کام کے اندر ہماری موت واقع ہو جائے، پر اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کر قبول فرما کر اہل جنت میں شامل فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، بڑے تفصیل میں آپ نے بتایا. اور جو دنیا میں فتنے اٹھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور خاص کر اہل حدیث لوگوں پہ، اس کے تناظر میں بہت سے اہل حدیث علماء اور لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں فی الوقت باقی مقلدین کے ساتھ تنازعات کو ختم کر دینا چاہیے، اور شیعت کو جو ہے اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا فتنہ مسلمانوں کے لیے بن گیا ہے. جبکہ میں خود اس کا قائل نہیں ہوں، اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیجئے کہ کیا وقتی طور پر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں کہ بعد میں ہم نے پھر ان کے ساتھ جو دو ہاتھ کرنے ہی ہیں. ظاہر مقلدین کا جو ہے وہ غیر مقلدوں سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ غیر مقلد کا کام ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا، مقلد کا کام ہے اپنے امام کو حرف آخر سمجھنا، چاہے وہ 12 امام ہوں، چاہے وہ 4 ہوں، چاہے وہ ذیلی بروزی نبی ہو، چاہے وہ کسی اور کا ہو. تو اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جس انسان سے اور جس جماعت سے، جس گروہ سے ہمارا جھگڑا ایمان اور عقیدے کا جھگڑا ہے، شرک اور بدعات کا جھگڑا ہے، اس سے رہتے دم تک کسی وقت بھی کسی بھی حال میں ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. اگر جھگڑا ہے حدیث کے فہم کا، ذرا نقطے کو غور سے سمجھیے، اگر جھگڑا ہے حدیث کے فہم کا، میں نے حدیث کو کچھ اور سمجھا، انہوں نے حدیث کو کچھ اور سمجھا، دونوں کا انجن حدیث ہے، گاڑی کے ڈبوں کا انجن حدیث ہے، اس کا مقصد بھی حدیث رسول ماننا، میرا مقصد بھی حدیث رسول ماننا، فہم کا اختلاف ہو جائے تو ہم اس کو سینے سے بھی لگائیں گے، ہاتھ سے بھی لگائیں گے. فہم کا اختلاف کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جب اختلاف انجن کے ڈبے سے کا نہیں بلکہ انجن سے ہو جائے کہ نہیں آپ کے لیے تو توحید ہے، جس کو آپ توحید سمجھتے ہو اس کو وہ گستاخی سمجھتے ہیں، اور جس کو وہ دین سمجھتے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ کفر اور شرک ہے، تو کسی بھی حال میں وہ سینے سے نہیں لگ سکتے. مجھے یاد ہے حق نواز جنگوی صاحب کی ایک کیسٹ میں سن رہا تھا شیعیت کے خلاف، اس میں سے سامعین میں سے ایک شخص اٹھا، تو اٹھتے ہی اس نے آواز لگائی، یا رسول اللہ مدد، صدقے یا رسول اللہ. تو جھنگوی صاحب نے کہا میں تیرے عقیدے کی تعویل کر لیتا ہوں، اب یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اٹھ اور عائشہ کے دشمن سے ٹکر لے. ہم یہ کہتے ہیں جس طرح یا علی مدد کہنے والا مشرک ہے، ویسے ہی یا رسول اللہ مدد کہنے والا مشرک ہے. شیعہ یا علی مدد کہنے والے سے جنگ ہے تو یا رسول اللہ مدد والے کو کیسے ساتھ لگا سکتے ہیں؟ یا علی مدد کہنے والے سے جنگ ہے تو اس کو گلے کیسے لگا سکتے ہیں جو سپیکر پہ کہتا ہے، مسجد میں کہتا ہے، اذان میں کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ؟ یہ تو کفر اور شرک میں اس برابر ہے. اگر کہیں فقہی مسائل میں فہم کا اختلاف ہے تو اس سے ہر وقت دروازے کھلے ہیں، اتحاد اتفاق ہو سکتا ہے، آپ اس میں بات کو سمجھا سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن جس کا اختلاف یہ ہو، جس کا اختلاف یہ ہو کہ اگر اللہ کا قرآن بھی آ جائے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو قرآن کو ٹھوکر مار دیں گے، امام کے قول کو سینے سے لگا لیں گے، نبی کی حدیث آ جائے، امام کے قول کے خلاف ہو تو نبی کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، امام کے قول کو سینے سے لگائیں گے، صحابی کا فوا آ جائے اور وہ امام کے قول کے خلاف ہو صحابی کی بات کو ٹھوکر مار دیں گے، امام کی بات کو لگا لیں گے. اس سے اختلاف حدیث کے فہم کا نہیں، اس سے اختلاف تو دین کے فہم کا ہے. تو یاد کر لیجئے، نہ سیاست کے لیے، نہ کسی وطن کی آزادی کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے حصول کے لیے، نہ ووٹوں کے لیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے اہل شرک گلے نہیں لگائے جا سکتے. وہ شرک کرنے والے یا علی مدد کہنے والے ہو یا رسول اللہ مدد کہنے والے ہو، نور من نور اللہ کہنے والے ہو یا ادرکنی یا علی کہنے والے ہو، اہل شرک سے اہل ایمان کی ہمیشہ جنگ ہے، اگرچہ پوری دنیا اہل شرک کی ہو جائے اور ایک بھی مواحد باقی رہے، وہ ایک مواحد جو اکیلا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہی امت ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے لیکن وہ اکیلے امت. اس لیے کبھی کسی بھی حال کے اندر کتنے بھی پرش، دیکھو نا یہ ڈنمارک کے موضوع پر کئی لوگوں نے یہ ٹھوکر کھائی کہ ڈنمارک کے خلاف سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. بھائی ڈنمارک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے کارٹون شیئر کر کے اور جن کو آپ اکٹھا کر کے لائے ہو اس بن مارگ والے سے مقابلہ کرنے کے لیے, وہ یا علی مدد کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے, الصلاۃ والسلام علی کا نور من نور اللہ کہہ رہا ہے. اس نے رسول کی توہین کی, جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے. لہذا مشرک سے کسی بھی حال میں دوستی اور صلح نہ قربانی کی کھانوں کے نام پر, نہ ووٹنگ کے نام پر, نہ جمہوریت کے نام پہ, نہ کسی کاروان کے نام پہ, کسی بھی صورت میں مشرک سے دوستی, تعلق, صلح نہیں ہو سکتی, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے تو ذرا ٹیکسٹ میں لکھ دیجیے. احمده وصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا احد. دین اسلام جس کو ہر دین پہ غالب کرنے کا اعلان اللہ عز و جل نے اپنے کلام میں, اپنے قرآن میں کیا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے حق اور ہدایت کے ساتھ کہ یہ اسلام, یہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, یہ ہر دین پہ غالب آ جائے. جس کو مالک عز و جل نے کہیں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اہل شرک چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو, اللہ کے اس دین کو بجا ڈالیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں لیکن اللہ کا نور, یہ دین, یہ اسلام, اللہ اس کو پھیلا کر ہی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل نے میرے لیے زمین کو سمیٹا, میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا, اور جہاں تک مجھے یہ جگہ زمین دکھائی گئی وہاں تک لا الہ الا اللہ کی دعوت, اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اس دین کو لانے والا اور اس دین کو پھیلانے والا, اس دین کی دعوت کو, انبیاء کی اس وراثت کا حقدار وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے, یہ دین توحید ہے. اس دین کی بنیادی بات اللہ کی وحدانیت, اللہ کی عبادت, اور شرک کے ہر راستے کو, شرک کے ہر ذریعے کو بند کرنا, روکنا, یہ اس دین کی اساس ہے. جیسے ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا, ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس جملے کو سن کر بھی برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے, یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو, ما شاء اللہ وحدہ, جو تنہا اللہ چاہے. کیونکہ تم نے مجھے مشیت میں اللہ کے برابر کر کے اجعلتنی للہ ندن اللہ کے برابر کر دیا. تو دین اسلام دین توحید ہے, یہ توحید وہ بنیادی دعوت ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو کر آگے ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور کہا اپنے بھتیجے کو روک لیجئے, یہ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت وہ ہمارے الہوں کی توہین ہے جو کچھ اپنے الہوں کے متعلق ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہ اس کا انکار کرتا ہے. ابو طالب نے بھی کہا اے بھتیجے بوڑھے چچا کے کندھوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا وہ برداشت کر سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, میرے یہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, یہ انہونا کام کر گزریں, میں پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا دین دین توحید ہے, اس کو غالب کرنے والے اس کی دعوت دینے والے اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اس توحید کو سنبھالے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا, جنہوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا اس عقیدے کی دعوت کو چھوڑ دیا اپنے عقائد کے اندر, وہ عقیدے نہیں اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن اور حدیث نے دیے تھے, تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی جھوٹے ہیں, اس دین کی طرف نسبت کرنے میں بھی جھوٹے ہیں. اور شیطان جب بھی خوف کھاتا ہے وہ خالص مواحد سے ڈرا کرتا ہے, اور جب بھی شیاطین لوگوں کو ایمان والوں سے ڈراتے ہیں, وہ انسانی شیاطین ہو یا جناتی شیاطین, تو ان کی سب سے پہلی کوشش اہل ایمان اہل توحید سے دور کرنا, ان کے قریب نہیں جانا, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ان کی بات نہیں سننی. اور یسوع کے مشرکوں سے لے کر آج کے مشرکوں تک یہی وطیرہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ایک سردار رکھے میں داخل ہوتا ہے, ابو جہل کی پارٹی کو پتہ لگا, باہر جا کر اس کا استقبال کیا اور پہلی بات یہ کہی کہ ہمارے اندر ایک نیا نبی آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے پاس نہ بیٹھنا, اس کی بات نہ سننا, جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. جو ان کے پاس بیٹھا جس نے اس کا کلام سنا اس میں اس کا جادو چل جاتا ہے. اس سردار نے روئی لے کر اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ کہیں گزرتے ہوئے مکے کی گلی سے اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے, اور جب بیت اللہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بات تو سنوں, دیکھوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. اہل مکہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے اور اس کے کلام میں اتنا جادو ہے, جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, میں سنوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہے, میں بھی شاعر ہوں, اگر اس کا کلام شاعرانہ ہوا تو ٹھکرا دوں گا, اور اگر واقعی وہ کلام الہی ہو تو قبول کر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے, اللہ کے نبی سے آپ کی دعوت پوچھتا ہے, آپ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورت سنتے ہی وہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شیطان نے اس دور میں اپنے چیلوں کو استعمال کر کے لوگوں کو اس ہدایت سے دور کرنے کا جو وطیرہ اپنایا وہ یہی تھا, ان کے پاس نہیں بیٹھنا, ان کی بات نہیں سننی. اور آج بھی اہل شرک توحید سے خائف ہیں اور جتنے عوام کو اہل توحید سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں, دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا سبب یہی ہے کہ جو ان کی مجلس میں آیا, جو ان کے پاس بیٹھا, ان کے ہاتھ میں تو اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تیسری بات نہیں. اور عامۃ الناس, عام آدمی, عام مسلمان, اس کا قرآن و حدیث پہ ایمان ہے. جب بھی وہ قرآن و حدیث کی کھری کھری باتیں سنتا ہے وہ فوراً اہل توحید کی صف میں شامل ہو جاتا ہے. ان کے پاس تو کہانیاں ہیں, قصے ہیں, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اور ان کے پاس بات ہی دو ہے, عرش والا یہ کہتا ہے اور مدینے والا یہ کہتا ہے. تیسرا نہ ہاتھ دیا اللہ نے نہ تیسری کوئی بات ہے. اسی ڈر کی وجہ سے اہل توحید سے اہل شرک کتنے خائف ہیں. یہ ہمارے آج کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب کی, اس کا صفحہ نمبر 98 پر ایک شخص سوال کرتا ہے, سنیے. سوال ہے کہ وہابیہ کی جماعت کو چھوڑ کر الگ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب احمد رضا خان صاحب اس سائل کے اس سوال پر کہ جہاں وہابیوں کی نماز ہو رہی ہو, اہل توحید اہل حدیث وہ نماز پڑھ رہے ہو, کیا ان کی پیچھے پڑھی جائے یا ان کی نماز کو چھوڑ کر سائڈ پہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھی جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے. ان کی نماز وہ نماز جو دھرتی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہیں, اگر اس دھرتی پہ کوئی جماعت ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی اس حدیث کے عین مصداق سلوکی مسلی, جو اس حدیث کے عین مطابق اگر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز صرف اہل حدیث کی مساجد میں, وہ نماز صرف وہابیوں کی مسجد میں, باقی نے بھی نمازیں ہی بدل دی. کسی کے پاس نماز حنفی ہے, کسی کے پاس نماز جعفری ہے, کسی کے پاس نماز قادری ہے اور کسی کے پاس نماز غوثیہ ہے. اگر وہ حمدی نماز ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین, علم کے وارث, یہ اہل ایمان, یہ اہل توحید, یہ اہل حدیث جو نماز رسول اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن جواب میں احمد رضا صاحب فرماتے ہیں نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے. صاحب پھر سوال کرتا ہے کہ وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی وہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے یا نہیں؟ کہا کفار کی مسجد گھر کی طرح ہے, ان کی بنی ہوئی مسجد کفار کے گھر کی طرح ہے. یہ کفار کی بنائی ہوئی مسجد ہے, انہیں مسجد نہیں کہا جائے گا, اس کو مسجد والا احترام نہیں دیا جائے گا. سائل پھر سوال کرتا ہے وہابی مؤذن کی اذان کا جواب دیا جائے یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں جس طرح ان کی نماز باطل ہے اسی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. اور عام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش, نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے, نہ ان کی مسجد میں داخل ہوا جائے, نہ ان کی مسجد کو مسجد کا احترام دیا جائے, نہ ان کی اذان کا جواب دیا جائے. کیوں؟ تاکہ عوام الناس کے دل میں یہ ڈال دو ان کے پاس نہیں بیٹھنا, ان کے قریب نہیں آنا. اور جن نے ڈر کیا ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھا وہ انہی کا ہو گیا, جس کے کان میں اللہ کا کلام پڑھا, جس کے کان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پہنچی, ان کے تو رنگ بدل جاتے ہیں, ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو مشرک ہمیشہ سے جتنا خائف اہل توحید سے ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا. کیونکہ اس نے اپنے شرک کا دھندا چلانا ہے, اور جب تک اہل توحید زندہ رہیں گے اس کے شرک کا کاروبار نہیں چل سکتا. وہ قدم قدم پر روک کر پوچھیں گے تمہاری یہ بات اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہے, تمہاری یہ بات عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہے, تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے. جن کے ہاتھ میں معیار اللہ کا قرآن رسول اللہ کا فرمان ہے تو عوام تو ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. اس لیے ان کو دور رکھنے کے لیے بہترین طریقہ کہ ان کی تکفیر کرو, انہیں کافر کہو, انہیں بدنام کرو, نہ ان کی نماز نماز ہے، نہ ان کی مسجد مسجد ہے، نہ ان کی آن آدان ہے، تاکہ جب یہ ان سے دور ہو جائے پھر ہم اپنی ڈگ ڈگی بجا کر جو عقیدے چاہیں اسلام کے نام پر پیش کرتے جائیں. آئیے نا سنیے صفحہ 89 پر، 271 پر، 265 پر، تین صفحات کے اوپر اپنے اس عقیدے کو دہراتے ہیں. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگ جو قبروں کے اندر موجود ہیں وہ زندہ ہیں، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، ان کو ٹوٹل علم غیب ہے. 89 پر فرماتے ہیں، سوال، مرید کو بعد وفات شیخ کی قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی مرید اپنے پیر کی قبر پہ جائے تو اس کی پینتیوں سے بانی سے حاضر ہو، سامنے سے ہو کر آئے، پینتیوں سے ہو کر آئے، کیونکہ اگر وہ سرحانے سے ہو کر آئے گا تو مردے کو مڑ کر دیکھنا ہوگا اور اس میں اسے تکلیف ہوگی. جب بھی تم قبروں کی زیارت پہ جاؤ تو سامنے سے آؤ، پینتیوں سے آؤ، مردے کے پاؤں کی طرف سے آؤ، تاکہ اسے دیکھنے میں آسانی ہو. جس کی بینائی اتنا کام کرتی ہے اس بڈھے کو قبر میں کیوں پھینکا، گھر میں نکال کے رکھ لو نا. پیتیوں سے آؤ، اس کے قدموں سے آؤ، تاکہ مردے کو آسانی رہے دیکھ لے کون آ رہا ہے. اور اگر تم اس کے سرحانے سے آؤ گے تو اس مردے کو اپنی گردن موڑ کر دیکھنا ہوگا، جس سے اس مردے کو تکلیف ہوگی. حکایت سنیے، کہا اسی سلسلے میں حکایت بیان ہوتی ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ آتی، تلاوت قرآن کرتی، کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا. ایک روز حاضر ہوئی، سب کو خواب میں تشریف لائے، فرمایا ایسا نہ کرو، آؤ اور میرے سامنے کھڑے ہو، یہاں تک کہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں. ماشاءاللہ، انٹرنیٹ کے کیمرے قبر کے اندر فٹ ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، مردے جتنے آ رہے ہیں. پھر تو یہ جتنے اندر پڑے پڑے دیکھتے ہیں اپنے مریدوں کے دشمن ہوں گے، کیونکہ مرید ان کے نام پر بکروں کی نیازیں دے کر جاتے ہیں اور یہ بےچارے بھوکے پڑے رہتے ہیں، اور اوپر کے گدی نشین سارے مرغے حلوے بکرے کھا جاتے ہیں، وہ بےچارے ترستے رہتے ہوں گے نیچے کہ آیا ہمارے نام پہ اڑا گئے سجادہ نشین، ہمیں کچھ بھی نہ ملا. کہا کہ تم آؤ میرے سامنے سے آیا کرو، سامنے آ کر کھڑی رہا کرو، یہاں تک کہ میں تمہیں جی بھر کے دے لوں، پھر میرے لیے دعا کرو اور چلی جاؤ. ایک بی بی نے مرنے کے بعد خام نے اپنے لڑکے سے فرمایا، میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. پرسوں فلاں شخص آنے والا ہے، نئے جو مردے آ رہے ہیں، نئی کمک جو پہنچ رہی ہے قبرستان میں، اس اندر پڑی ہوئی بڈھی کو یہ بھی پتا ہے کہ اب کس نے مرنا ہے اور کون آنے والا ہے، اور میرا کفن وہ میلا ہو گیا ہے، اب نیا بنوا کر دھوبی سے دھلوا کر بھیجو، مجھے اپنے ساتھیوں میں دعوتوں میں جاتے ہوئے، قبرستان کے اندر بھی دعوتیں چل رہی ہیں، مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، پرسوں فلاں شخص آنے والا ہے، اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ کر دینا. صبح کو صاحبزادہ نے اٹھ کر اس شخص کو دریافت کیا، معلوم ہوا وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں. تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا. لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا یہ میری ماں کو پہنچا دینا. رات کو وہ صالحہ خان نے تشریف لائی اور بیٹے سے کہا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا کام بھیجا. کہتے ہیں ایک اور شخص دفن ہوا، اس کے کفن میں کسی اور تہبن چلا گیا. سب کو صاحبزادے کے خان میں آیا، فرمایا یہ تہبن اپنا لے لو، اور ٹانگ کر چلے گئے. صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہیں پر ان کی تہبن پڑی تھی. ایک شخص قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں غافل ہو گیا. خام نے دیکھا ایک بی بی اس قبر میں فرماتی ہے، اے خدا کے بندے، اس بلا کو میرے پاس سے دور رکھ جو تھوڑی دیر میں آنے والی ہے. اس کی فوراً آنکھ کھلی، دیکھا ایک قبر وہیں کھد رہی تھی، سامنے جنازہ کسی رئیس کا آ رہا تھا. اس نے سب کو منع کیا، یہ جگہ ٹھیک نہیں، خراب ہے، ایسی ہے ویسی ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں اور اس میت کو لے کر کسی دوسری جگہ پہ منتقل ہو جائیں. دیکھا آپ نے کھانے کے دھندے کتنے بہترین چل رہے ہیں. مردے کو یہ بھی پتا ہے کون آ رہا ہے, مردے کا کفن میلا ہو جائے وہ اپنے پچھلوں سے منگا بھی لیتا ہے, دفن کرنے والوں کا جوتا کپڑا اندر گر جائے وہ شام کو رات کو آ کر گھر میں واپس بھی دے جاتا ہے, ایڈوانس میں جو مرنے والے ہیں تین چار دن کے بعد ان کی پوری رپورٹ مل جاتی ہے کہ فلاں مرنے لگا ہے اس کے ہاتھ میرے لیے یہ بھیج دینا. اس سے مجھے وہ حکایت بھی یاد آئی, ایک بیوی بیچاری کہیں اہل توحید کی مسجد میں جا کر دین کی باتیں سیکھ کر اسے سمجھ آ گئی یہ سارا کھانے پینے کا بریلویوں نے دھندا کھولا ہوا ہے, ان کے جد امجد سے لے کر آج تک ختموں پہ ہی دکانداری چلتی ہے. اس کا خاوند مر گیا, مولوی صاحب اس کے گھر پہنچ گئے, بیوی تیرا خاوند رات کو میرے پاس آیا تھا, ننگا تھا, کانپ رہا تھا, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, سر پہ پگڑی نہیں تھی, سردی سے ٹھٹھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری بیگم سے کہنا جوتی بھی اچھے والے خوشا بنوا کر پگڑی بھی دے اور سوٹ بھی دے. اس بیوی نے کہا موری صاحب پہلے تو یہ بتاؤ کہ میرا خاوند روزانہ رب کو ننگا ہو کر میرے پاس آتا تھا مولوی, تیرے پاس کیوں آیا, اور دوسرا یہ بتاؤ کہ رات وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ اگر مولوی تیرے پاس آئے اس کے سر میں چار جوتے مارنا. جوتا اتارا مولوی کے سر پہ ماری, مولوی بھاگتا ہوا کہتا ہے کہ تیرا خاوند بڑا بدتمیز ہے, مجھے کچھ اور پٹی پڑھا کر جاتا ہے, تجھے کچھ اور پٹی پڑھا دیا. یہ کھانے کے دھندے, یہ کاروبار, یہ دکانیں کہ ہمارے قبروں میں مرے ہوئوں کو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے باقاعدہ, اوپر مریض جو آتے ہیں سارا علم ہوتا ہے کون آیا ہے کون نہیں آیا, کون کیا لایا ہے, کون کیسا لایا ہے, کس کے قبروں کے اندر میں نے اپنا سامان منگوانا ہے, بلٹی منگوانی ہے اور اندر ہی قبرستان کے اندر ایک دوسرے کی قبروں میں گھس کر چھین بھی لینی ہے واپس لے بھی لینی ہے. آئیے ذرا قرآن سن لیے, قرآن کا اعلان, جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو, پہلی بات اموات غیر احیاء, یہ تو مردہ ہے. اموات کہنے سے قرآن نے بس نہیں کی کہ اموات غیر احیاء یہ مردہ ہے, فرمایا غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہے. احمد رضا اپنی ملفوظات میں ہزار مرتبہ لکھے کہ آنے والے مردے کی پوری تصویر سامنے جاتی ہے اور وہ جی بھر کے دیکھ لیتے ہیں, ان سے کپڑے منگوا لیتے ہیں, ان کے کپڑے گر جائیں تو رات کو جا کر واپس بھی کر آتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے. وما يشعرون ايان يبعثون, ایسے مردہ ہے, قرآن کے مقام پہ غور کیجئے, وما يشعرون ايان يبعثون, ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے, ان کو اپنے کھڑے کیے جانے کا شعور نہیں. اگر ان کی آنکھیں سلامت ہوتی, اگر یہ دیکھنے کے قابل ہوتے, اگر ان کو یہ معاملات سارے ان کی نبض چلتی ہوتی, یہ دس سال بھی بستر پہ پڑے رہتے تو اس کے وارث کبھی زندے کو قبر میں نہ ڈالتے, قبر میں ڈالا ہی کر جاتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے. لیکن یہاں کاروبار کیسے چل رہا ہے کہ نہیں, ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو سارا پتا ہوتا ہے, وہ آنے والے کو جانتے ہیں, جانے والے کو جانتے ہیں, ان سے اپنے مطلب کی چیزیں منگوا بھی لیتے ہیں, ان کو علم غیب بھی ہوتا ہے, یہی عقیدہ ہے. فضائل اعمال کے اندر مولوی ذکریہ صاحب پیش کرتے ہیں کہ ہمارے چار بزرگ مل کر ایک جگہ پر ایک بزرگ کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کر ان سے اونٹ پر سوار ہو کر گئے. قبر والے نے کہا تم آئے ہو بھوکے جاؤ, اچھا نہیں لگتا, یہ اونٹ مجھے بیچ دو, میرا اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لو. خواب ہی خواب کے اندر, بات ہی بات کے اندر سودا طے ہو گیا. سودا طے ہوا تو سودا صبح جب اٹھ کر دیکھا اونٹ زیبا ہوا ہوا اور بچنے کی امید نہیں, انہوں نے گوشت بنایا کھایا پیا, اب جا رہے تھے راستے میں ایک آدمی آیا, کہا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے, کہا میں ہوں, کہا کیا تم نے میرے ابا کے ہاتھ پہ کچھ بیچا؟ کہا ہاں قبر والے کو، اپنے خواب میں میں نے ایک اونٹ بیچا تھا. کہا وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں یہ تم لے لو. مولوی زبیہ صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پہ آنے والوں کو بھوکا نہیں بھیجا. یہ قبر پہ آئے تھے یا لاہوری ہوٹل میں گئے تھے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ قبر میں آنے والے نیچے پڑے ہوئے کو سارا پتا ہے، کون آیا ہے، کیسے آیا ہے، کس پر آیا. یہ وہ کفر کا اور شرک کا کاروبار اور دھندا ہے کہ ہمارے مردے نہیں مرتے، بس اتوں اتوں پردہ کر دیں، اوپر اوپر سے مرتے ہیں، اندر سے یہ سارے جاگرے ہوتے ہیں. اتنے بے حیا ہے پھر تمہارے مردے کہ جب ان کا استنجا ہوتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں اٹھ جاتے؟ چار آدمی ان کو ننگا کرتے ہیں تو خود حمام میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ اسی لیے آپ نے ابتدا میں فتوے لگائے کہ وہابی کافر ہیں، ان کی مسجد کفار کے گھر کی طرح ہے، ان کی اذان اذان نہیں، ان کی جماعت جماعت نہیں، کہ اگر عوام نے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں سن لی تو وہ تو ہمارے ان چہروں کو ننگا کریں گے، اور مسلمان قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر اور ہمارے ان کھانے پینے کے جھوٹے بنائے ہوئے دھندوں کو دیکھ کر ہم سے دور ہو جائیں گے. اب دیکھیے وہ پیروں کی صورت میں جھنڈے کیسے چلتے ہیں. یہ صفحہ 105 ہے، ملفوظات احمد رضا، حصہ اول. کہا حضور اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں. ہمارے جو پیر فقیر ہیں، پیر دڑکی شاہ، پیر نسوری شاہ، پیر ایک شاہ، پیر کڑا والی سرکار، پیر چپ شاہ، پیر کوڑے شاہ، پیر کھوتے شاہ، کیا یہ ایک جگہ میں ایک وقت میں چند جگہ پہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ ارشاد اگر وہ چاہے تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. پیر کی فوٹو کاپی کر کے بانٹ دیتے ہو کیا؟ اگر چاہے ہمارے پیر ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں تو استغفر اللہ، پھر مجھے یہ بتائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اہل مدینہ مسلمان ہوئے اور آپ کو آنے کی دعوت دی، سارے تمہارے ولی طرف اور میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑنے والا مٹی کا ایک ذرہ ایک طرف ہو، تمہارے سارے اولیاء مل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے اڑنے والی مٹی کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تمہارے اولیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ جب چاہیں ایک وقت میں 10,000 چہروں میں 10,000 آدمیوں کی دعوت کو قبول کر کے وہاں بھی حاضر ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کو کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی ایک موقع پر صرف مدینہ نہیں جا سکے، مکے میں بھی رہتے اور مدینہ میں بھی جاتے، کیوں علی کو اپنے بستر پہ سلایا، کیوں جبرائیل آئے، کیوں مٹی ان کی طرف پھینکی، کیوں غار میں پناہ لی؟ سنا میں نے تعاقب کیا، تعاقب کرنے والے کے بارے میں آپ نے کیوں دعا کی، کیوں اس کا گھیرا زمین کے اندر دھسا اور کیوں کہا کہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے کس بات کے کنگن پہنائے جائیں؟ تمہارے اولیاء تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 آدمیوں کی دعوت قبول کر کے ہر کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کا اتنا لمبا جھنجھٹ کیوں کیا؟ وہ تو ایک ہی وقت میں مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ میں بھی ہوتے، پھر تمہارے طوطوں کے جلسے میں یہ نعرہ کیوں لگتا ہے؟ میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. آمد تو اس کی ہوتی ہے جو ہوتا نہیں، جب اولیاء 10,000 جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے کونے کونے میں ہونے چاہیے، پھر کیوں شعر لکھ کر سپیکروں پہ چھاپتے ہو؟ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ وہ دھندا ہے کہ اگر تم سے مولوی ختم کی ڈیٹ مانگے تو ایک وقت میں جتنی مرضی ڈیٹیں دے دو، ہمارے بزرگ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات ان کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. یہ وہ علم غیب کے دعوے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو ایک ایک بات کا پتا ہے، اور زمین ہمارے بزرگوں کی آنکھ وہ لوہے محفوظ پہ لگی ہوئی اور پوری دنیا ان کے انگوٹھے کے اندر نظر آتی ہے. کہتے ہیں میرے سیدی فتح محمد، وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جاتے تھے، اور کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ ایک وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرما لیا، کسی نے اگر ٹائم لیا تو 10 بندوں کو مختلف مکانوں کا وعدہ دے دیا، تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ نے ایک وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرما لیا، یہ کیسے ہو سکے گا؟ شیخ نے فرمایا کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی 100 جگہ موجود ہو گیا، فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہوگا تو کیا تعجب ہے؟ یہ ذکر کر کے فرمایا کہ یہ گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ موجود تھے باقی جگہ مثالیں؟ حاشا کاللہ، بلکہ ہر جگہ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے، لیکن اسرار باطن فہم ظاہر سے ورا ہیں، تواڈے پلے نہیں پینیاں۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت پہ اپنے کسی کام سے، ایک روایت کے مطابق کسی کافرے کے استقبال سے تاخیر ہوتی ہے، ابو بکر جماعت کے لیے آگے ہو جاتے ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ابو بکر کو علم ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو مصلی پہ آنے کی جگہ دیتے ہیں، سلام پھرتا ہے، آپ کہتے ہیں ابو بکر میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، نماز کو جاری رکھو، نماز کو جاری رکھو، تو پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے کیسے لائق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوں اور میں امامت کے مصلی پہ کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی کسی قافلے کے استقبال کے لیے گئے اور مصلی پر ابو بکر کو کھڑا ہونا پڑا، تمہارا یہ حضرت 10 جگہ پہ اور کرشن صاحب کئی 100 جگہ پہ موجود ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 جگہ پہ کیوں نہ ہوئے؟ بیماری کے ایام کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ اللہ کے نبی کا حجرہ ہے اور آپ بیمار ہیں، کوشش کے باوجود مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہوئے، تو کہا کہو ابو بکر کو جماعت کروائے، تو تمہارے اس شیخ اور ملا اور پیر کو جو ایک جگہ میں 10,000 شہروں کی دعوت قبول کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جگہ پہ، اور تم کہتے ہو کہ وہاں پر یہ نہیں کہ شیخ صرف ایک جگہ پہ اور باقی دوسری جگہ پہ اس کی مثالیں تھی، حاشا وکاللہ، ہر جگہ پہ شیخ بذات خود موجود تھے، تو اللہ کے نبی صرف 2 جگہ پر موجود کیوں نہ ہو سکتے؟ کیوں ابو بکر نے اللہ کے نبی کی بیماری کے ایام کے اندر نماز پڑھائی؟ یہ وہ شرک کا گورکھ دھندا ہے، بزرگوں کو وہ مقام دیا کہ توحید امت کے عقیدوں میں سے خالی ہو کر امت کا دل شرک سے بھر گیا، امت کو ان چکروں میں ڈالا کہ توحید نام کی چیز نہ رہی، اور جب اس امت سے توحید چھن گئی، عزت کا راستہ تو توحید کا راستہ تھا، جب ان سے توحید چھینی، شرک اکبر میں داخل ہوئے، تو ذلت ان کے اوپر واجب ہو گئی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، امن تو ملتا ہے، خیر تو ملتی ہے، سکون تو ملتا ہے، بھلائی تو ملتی ہے اس کو جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر شرک نہیں کرتا۔ اور تمہارے شرک کا عالم کیا ہے؟ سوال سنیے، یہی صفحہ 105 کے ملفوظات کا، کہتے ہیں حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھولا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صاحب سوال کرتا ہے احمد رضا خان صاحب اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اہل نظر نے دیکھا، اہل نظر سے مراد صرف بریلیوں کی، یہ پیر و فقیر، عوام کو نظر نہیں آتا، عوام کو تو کعبہ وہی تھا نظر آتا، اہل نظر سے مراد جب میلاد میں کرسی سج جاتی ہے اور کوئی وہاں جا کر عام انسان پوچھتا ہے بابا یہ کرسی کیوں سجی ہے، جب ہم ملتا ہے بے وقوف تجھے نہیں پتا، ابھی اللہ کے نبی آ کر یہاں بیٹھنے والے ہیں، کہا اچھا جب آئیں تو ذرا مجھے دکھا تو دینا، کہا تو وہابی ہے تیری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو اہل نظر میں سے نہیں، تو معرفت کی بات نہیں جانتا، وہ بھی زیادہ ڈھیٹ قسم کا تھا، اس نے کہا آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دے، بتا دینا یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کو ہاتھ لگا لوں گا۔ کہا حضرت اس کا کیا معنی ہے؟ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے، جواب میں کہتے ہیں شب میلاد، جس دن اللہ کے نبی جس رات کو پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے اس کی رات شب میلاد،
کعبے نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف، تو کہا حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتوں سے پاک کرنا ہے تو اب کعبہ مدینے کی طرف جھک رہا ہے. خدائی کے بخشش کے اندر مزید اپنے اس عقیدے کو واضح کرتے ہوئے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، تم نے کعبہ تو دیکھ لیا، آؤ اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھ لو. کہ یہ جو مکہ ہے یہ تو صرف تمہارا کعبہ ہے، مدینہ اس کعبے کا بھی کعبہ ہے. اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی تو فرمائے کہ میں اللہ میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور میری مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو 1,000 نماز کا ثواب. اللہ کے نبی تو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبے کے شان کو بیان کرتے ہوئے اور تم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تم نے کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ لو. کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے، ساری دنیا بیت اللہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتی ہے اور بیت اللہ مدینے کے سامنے سجدہ ریز ہوتا. اسی لیے ہمارے سامنے یہ ہشت بہشت کتاب موجود ہے جس کے اندر یہی بکواس لکھی ہوئی اپنے بزرگوں کو اور آپ پر بڑھانے کے لیے کہ ایک ولی چلا ہر دو قدم پہ، ہر ایک میل پہ دو رکعت نماز پڑھتے پڑھتے کئی سالوں کے اندر بیت اللہ پہنچا. جب بیت اللہ پہنچا تو دیکھا تو کعبہ ہی غائب تھا. لوگوں نے کہا، بڑا پریشان ہو کر لوگوں سے کہا، یہ کعبہ کہاں گیا؟ میں اتنے سال قدم قدم پہ نماز پڑھتا ہوا یہاں پہنچا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن اس طرف گیا ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلے، جنگل میں پہنچے، دیکھا تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے اور بیت اللہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا ہے. یہاں تم نے بیت اللہ کو مدینے کے سامنے سجدہ ریز دکھا دیا اور وہاں تم نے بیت اللہ کو رابعہ بصری آدھی کلندریہ کا طواف کرتا بتا دیا. صفحہ 105 پر ہی سوال کرتے ہیں حضرت، کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ غوث جو ان کے ہاں القاب ہیں صوفیوں کے، غوث کہتے ہیں مددگار کو، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار جو اللہ عز و جل ہے اور انہوں نے یہ لقب دیا ہے. اللہ عز و جل کی یہ صرف چھین کر عبد القادر جیلانی کو دی ہے. سنیے اب وہ شرک عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے جس کو ابو جہل بھی نہیں مانتا تھا. اس موضوع پر ابو جہل بھی کتنی توحید تو تسلیم کر لیا کرتا رہا جو اپنی اس کتاب محفوظات اس ساوت 106 پر تسلیم نہیں کر رہے. سوال کرتے ہیں، کیا حضرت غوث ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. غوث نے زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے. مالک کہتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان مشرکین مکہ سے سوال کیجئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، جواب میں کہیں گے اللہ. لیکن یہ کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے، یہ کلمہ گو مشرک، یہ کہتے ہیں کہ غوث نہ ہو تو زمین و آسمان کا نظام قائم ہی رہتا. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس زمین و آسمان کو قائم کرنے میں اللہ عز و جل محتاج ہے پیروں اور فقیروں اور غوثوں کا. سوال کرتے ہیں، کیا غوث کے مراقبے سے حالات منکشف ہو جاتے ہیں؟ غوث مراقبہ کرے تب اس کے سامنے دنیا کے حالات منکشف ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہر حال میں 24 گھنٹے مثل آئینہ پیش نظر ہوتے ہیں. غوث کے سامنے 24 گھنٹے ہر طرح کے حالات ان کے سامنے رہتے ہیں. جو تم نے اپنے اماموں کو چاہو نبی کر دکھاؤ، نبی کو چاہو اللہ سے بڑھاؤ، جو اپنے پیر کو تم نے یہ مقام عطا کر دیا اللہ عز و جل کے علم کے اوپر اس ڈاکو کا داخلہ بنوایا کہ یہ جب چاہ اس کے سامنے تو آئینے کی طرح پوری دنیا کے حالات رہتے ہیں. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزارہ وہ واقعات ہیں جس میں آپ کو علم نہ ہوا. قرآن کہتا ہے، انک لا تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ ہم آپ پر قرآن اتارنے والے ہیں. ہم نے آپ کو اس دین کی ہدایت دی, آپ کو ہم نے یہ قرآن اتارا, آپ پر ہم نے وحی کی. لا تدری, آپ نہیں جانتے تھے. مل کتاب والایمان, کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. صوفیہ کے درجات کے اندر سے ایک درجہ ہے افراد کا. صفحہ 106 پر سوال کرتے ہیں, حضرت حضور افراد کون سے اصحاب ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں اجلا اولیاء کرام سے ہوتے ہیں, ولایت کے درجات ہیں, غوثیت کے بعد فردیت ہے. ایک صاحب اجلا اولیاء کرام سے کسی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. وہ خضر جو فوت ہو کے جا چکے ہیں, لیکن ان صوفیوں کو, صوفیہ دیوبند اور صوفیہ بریلی کو خضر سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, سلام دعا ہوتی رہتی ہے. کہا ابھی ابھی تو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. فرماتے تھے میں نے جنگل میں کیلے پر نور دیکھا, جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کمبل وہ کمبل کا نور ہے. ایک صاحب اسے اوڑے ہوئے سو رہے ہیں, میں نے پاؤں پکڑ کر پلایا اور جگا کر کہا اٹھو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں, مجھے میری حالت پر رہنے دیں. میں نے کہا میں مشہور کیے دیتا ہوں, یہ ولی اللہ ہے. کہا میں مشہور کر دوں گا کہ یہ حضرت خضر ہیں. میں نے کہا میرے لیے دعا کرو, تو دعا آپ کا کہا تو دعا تو آپ ہی کا حق ہے. میں نے کہا تمہیں دعا کرنی پڑے گی, تو انہوں نے دعا کیا. کیا کی؟ وفر اللہ حق و تمنہ, اللہ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. اللہ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ اور زیادہ کرے. یہ وہ حلول کے عقیدے. اسی طرح آگے جا کر پھر ایک بڑھیا بتاتے ہیں کہ بڑھیا سوئی بھی اور اس کو جا کر کہا اٹھو دعا کرو. اس نے کہا مجھے میری حالت پر رہنے دو. کہا میں مشہور کر دوں گا یہ ولی اللہ ہے, تو اس بڑھی نے کہا میں مشہور کر دوں گی یہ خضر ہے. خضر جو اپنے وقت پہ فوت ہو کے چلے گئے, اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں, وہ مدد کرتے ہیں, وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ خضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک زندہ تھے, وہ فرض محاق کی نہیں کی بات مان لی جائے, تب بھی ان کی موت ہونا ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دھرتی پہ موجود ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا, نئی نسل اس دھرتی پر موجود ہوگی. اور خضر اس عقیدے کے اندر بھی آئیے دیکھیے ان خضر علیہ السلام کی توہین کیسے کی جا رہی ہے کہ خضر اللہ کی یاد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم یاد کرو, ہم اس درجے سے گزر چکے ہیں, ہمیں سونا دو, سونے دو, اور ہمارا سونا ہی عبادت ہے. یعنی وہ مقام اور درجے کے اندر خضر سے بڑے تھے. خضر سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ لوگ افراد ہیں. میں نے کہا یہ بھی کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں, یہ بھی کسی کے محتاج رہتے ہیں؟ فرمایا ہاں, یہ شیخ عبدالقادر کی طرف, عبدالقادر جیلانی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو عبدالقادر جیلانی پھر خضر بھی بڑے ہوئے نا. یہ شرک کا وہ گورکھ دھندا ہے جو چلایا جا رہا ہے, جو امت کو دیا جا رہا ہے ملفوظات کے نام سے, اعلی حضرت کی باتوں کے نام سے, اور اس کے اندر کہتے کیا ہے ذرا سنیے. صفحہ 110 پر کہتے ہیں ہم کس طرح جا رہے تھے, جہاز ڈوبنے لگا, میں نے فوراً حضرت عزت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور سرکار رسالت سے مدد مانگی. الحمدللہ مخالف ہوا 3 دن میں جو چل رہی تھی, 2 گھڑی موقوف ہوگی اور جہاد میں نجات پائی. یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جب تکلیف آئے تو فوراً یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ, پکارو یا رسول اللہ, کہو یا رسول اللہ مدد, اغلقنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر تکلیف آتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کے یا اللہ مدد کہتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ کی طرف سوالی بنتے ہیں, اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کی طرف اپنی 313 صحابہ کی قلیل تعداد کو پیش کر کے کہتے ہیں اللہ اگر یہ مارے گئے تو ڈرتا ہوں کہیں قیامت ہے تیرا عبادت کرنے والا پیدا نہ ہو. اللہ کے نبی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ کہتے نہیں ہم رسول کی طرف مدد مانگتے ہیں, اور سمندروں میں ہمارا پھنسا ہوا جہاز باہر نکل جاتا ہے. اور قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد تو صرف اللہ ہی کیا کرتا ہے. اس شرک کے غیر دھندے کو چلانے کے لیے پیروں اور فقیروں کا وہ روب, وہ دبدبا, وہ حیبت عوام کے دلوں میں بٹھائی کہ اب یہ جو کہتے رہو تم آنکھیں بند کر کے مانتے رہو, کیونکہ پیر بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوتی ہے, اس کو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے, وہ اپنے مریدوں سے غافل نہیں ہوتا, وہ اپنے مریدوں سے اوجھل نہیں ہوتا, مرید اس سے اوجھل نہیں ہوتے, کوئی چیز اسے چھپی بھی نہیں ہوتی, ہر چیز کو وہ جانتا ہے. آئیے ذرا سنیے صفحہ 152 پر سوال کرتے ہیں, حضور فنا فی الشیخ کا مطلب کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ صوفیہ کے درجات ہیں نا, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. پہلے شیخ میں فنا ہوئے, پھر رسول میں فنا ہوئے, پھر اللہ میں فنا ہوئے, تو پھر پوری کائنات کے اندر ان کو ہر جگہ پہ اللہ ہی, ہر چیز ہی اللہ نظر آتی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے, اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیوض و انوار شیخ کے قلب پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پہ آ رہے ہیں. پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر دو دیوار پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی. شجر کو دیکھے گا, درخت کو دیکھے گا, خود لکھ رہے ہیں, درخت کو دیکھے گا شیخ کو شیخ سمجھے گا, پتھر کو دیکھے گا شیخ سمجھے گا, دیوار کو دیکھے گا شیخ سمجھے گا, در کو دیکھے گا شیخ سمجھے گا, تو گدھے کو دیکھے گا تب بھی شیخ سمجھے گا, کتے کو دیکھے گا تب بھی شیخ سمجھے گا, سور کو دیکھے گا تب بھی شیخ سمجھے گا, ہر چیز شیخ ہوگی. شجر و حجر در و دیوار پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی, یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی تعریف کرتے ہوئے, احسان کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ احسان کا یہ کام دل میں پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تو غور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہاں کہتا ہے کہ نماز پڑھو گے تب بھی آپ کے سامنے تمہارا شیخ ہی ہوگا, پھر ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے, ہر حال کے اندر اس کو اپنے سامنے دیکھو گے, ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے. حافظ الحدیث سیدی احمد کہیں تشریف لے جاتے تھے. اب یہ فنا فی الشیخ کا قصہ سناتے ہیں اپنے حضرت کا, سنیے. راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ عورت پہ پڑ گئی. یہ نظر اول تھی, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھی. اب کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک پہلو میں ان کے شیخ سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر, یعنی عالم ہو کر پھر تو دیکھ رہا, یہ ہے فنا فی الشیخ. گناہ ہوا اور دوبارہ جب گناہ ہونے لگا, پہلے تو خطا معاف تھی, جب دور ہی دوبارہ گناہ ہونے لگا تو شیخ نے فوراً پہلو میں پہنچ کر اس کو اپنے مرید کو گناہ سے بچا لیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تم نے اپنے شیخ اور مرید کے درمیان جو غلو کا یہ بھی پہاڑ کھڑا کیا ہے, ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے سامنے واقعات کو بھی سامنے رکھ لو. ایک عورت خود آتی ہے اللہ کے نبی کے سامنے, اقرار کرتی ہے اپنی بدکاری کا, زنا کا. آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں, وہ پھر اقرار کرتی ہے. آپ پھر چہرہ پھیرتے ہیں, وہ پھر اقرار کرتی ہے. آخر آپ کہتے ہیں چلی جا, مناسب وقت آئے گا تجھے بلائیں گے, بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس بھیجتے ہیں, اب اس بچے کو تیری حاجت ہے, وہ روٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے تو پھر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو الگ کر کے اس پہ حد قائم کر دو. ایک صحابی کے پڑا مارنے پر جسم پہ خون, کپڑوں پہ خون گرتا ہے, تو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کیسی بدکار عورت تھی, اس کا گندا خون میرے جسم پہ گرا. آپ نے کہا اس کو بدکار نہ کہو, اللہ کی قسم یہ تو ایسی توبہ کر چکی ہے, اگر مدینے کے 70 جہنمیوں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. تو جب اس سے گناہ ہوا تو اللہ کے نبی اس کے پہلو میں کیوں نہ پہنچے؟ اپنے پیروں کو تم نے وہ مقام دے دیا کہ پیر کو ہر چیز علم ہوتی ہے. اسی لیے تو جب مرید کے پاس مرید آتی ہے پیر کے پاس, چہرے پہ نقاب ہوتا ہے, تو تم کہتے ہو منہ ننگا کر. وہ کہتی حضرت میں تو پردے دار ہوں. کہا بے وقوف, اب دیکھ کر پیر سب نہیں پہچانیں گے تو محشر میں کیسے پہچان کے بخشوانیں گے؟ منہ دکھا ان کو. اور یہ منہ نہیں دیکھتے, بہت کچھ دیکھتے ہیں. تو آگے سنیں, کہا احمد عالم ہو کر. اسی پیر کی, اسی مرید کی, سیدی احمد کی دو بیویاں تھیں. سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا دیکھو منہ دیکھنے سے یہ بدماش پیر, یہ خبیث پیر کہاں تک پہنچ چکا ہے, ذرا غور کر. عبدالعزیز دباغ, یہی عبدالعزیز دباغ ہے جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب فضائل اعمال کے اندر کرتے ہیں کہ یہ ان پڑھ اور امی تھے, لیکن قرآن کی آیت کو اگر الگ بتا دیتے تھے, حدیث رسول کو الگ بتا دیتے تھے, حدیث قدسی کو الگ بتا دیتے تھے, جھوٹی روایات کو الگ بتا دیتے, اتنے بڑے عالم الغیب تھے. اسی کی تعریف جو بندواری بھی کر رہے ہیں اور بریلی کی سرکار بھی انہیں کی تعریف میں کہہ رہے تھے. سن کے سنیے, سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا, رات کو تم نے ایک بیوی کو جاگتے جاگتے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ دیکھا فنافی شیخ ایسے ہوتے ہیں, حجروں کے اندر بھی پڑے ہوتے ہیں. توبہ کرو ان کی بیعت کرنے سے, یہ اندر کے سارے منظر. آج کا پیر ہوگا تو جوال لے جائے گا, موبائل لے جائے گا کیمرے والا, اور پوری آپ کی فلم بنا کے انٹرنیٹ ڈال دے گا. کہا تم نے ایک بیوی کے جاگتے جاگتے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی, یہ نہیں کرنا چاہیے. آج کیا حضور, اس وقت تو وہ سو رہی تھی, پہلی سو رہی تھی, میں دوسری کے ساتھ ہم بستری کر رہا تھا. کہا نہیں, سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی. عرض کیا اچھا ٹھیک ہے, میں تو جو بھی کر رہا تھا وہ کام اپنی جگہ پر, آپ یہ بتائیے حضور آپ کو کس طرح علم ہوا؟ کہا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی پڑا تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں تو تھا, تو اپنا کام کر رہا تھا اور میں آنکھوں کے نظارے لے رہا تھا, میں دور سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا تو کیا کر رہا ہے. کوئی چارپائی خالی تھی؟ کہا ہاں, ایک میں میری ایک بیوی سو رہی تھی, دوسری پر میں دوسری بیوی سے ہم بستری کر رہا تھا, تیسری چارپائی خالی تھی. کہا اس پر تو میں تھا. تو پیر کسی بھی وقت مرید سے جدا نہیں ہوتا, ہر عالم ساتھ رہتا ہے. بڑا بدماش پیر ہے, باتھ روم میں بھی ساتھ جاتا ہے, حمام میں بھی ساتھ جاتا ہے, نہانے میں ساتھ جاتا ہے, مرید کو جھاڑے ننگے کو دیکھتا ہے, اور اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھی سارے کو دیکھتا. یہ ہے وہ شرک کا گورکھ دھندا, یہ ہے اپنے پیروں کا وہ روب کہ پیروں کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا گیا کہ اللہ کی توحید امت کے اندر سے نکل گئی. اور غالب وہی آئیں گے, اسی وقت آئیں گے جب اللہ کی توحید پہ ہمارا ایمان ہوگا. پیر ہو, نبی ہو, ولی ہو, بزرگ ہو, ان کو علم غیب نہیں ہوتا. عالم الغیب صرف اللہ ہے. یہ جس جگہ پہ ہوتے ہیں صرف اسی جگہ پہ ہوتے ہیں. نبی کو بھی دوسری جگہ پہ جانا پڑے, وہ نبی ابراہیم ہو تو خود آ کر اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, وہ نبی یونس ہو اس کو بھی اپنی بستی چھوڑ کر سمندر کے اندر سواری پہ چڑھ کر جانا پڑتا ہے, وہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو انہیں بھی مکے سے نکلنا پڑتا ہے, بستر پہ علی کو سلانا پڑتا ہے, ابو بکر ساتھ غار میں پناہ لینی پڑتی ہے. کہ نبیوں سے بڑا اپنے پیروں کو مقام دے کر شرک کا وہ دھندا چلایا ہے کہ توحید ہمارے اندر سے غائب ہو گئی, شرک ہمارے اندر داخل ہو گیا. اور جب اس امت میں شرک اکبر داخل ہوا, جب اس امت نے اللہ کی صحت کو اٹھا کر اپنے پیروں اور فقیروں میں بانٹا, تو پھر نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ جہاد, نہ صدقہ, نہ خیرات, کوئی عمل ہمارا اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک ان اعمال کے ساتھ عقیدے کے اندر شرک ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, ایمان پر رکھے, توحید پر رکھے. یہ ملفوظات احمد رضا 153 تک ہم نے گفتگو کی ہے, صفحہ 153 تک. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے. اللہ حق کو حق سمجھ کر اسے بیان کرنے کی, ڈنکے کی چوٹ پر امت کے سامنے پیش کرنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی, اس سے لوگوں کو ڈرانے کی, لوگوں کو اس سے بچانے کی, اور لوگوں تک اس کے گندے چہرے کو ننگا کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب اٹھیں تو یہ تو کہہ سکیں اللہ بہت گناہگار تھے, بہت پاپی تھے, لیکن جو بات تیرے کلام اور تیرے نبی کے فرمان سے ٹکراتی تھی, اللہ نہ ہمیں کوئی لالچ, نہ ہمیں کوئی ڈر, موت کا ڈر بھی ہمیں اس کو بیان کرنے سے نہیں روکتا تھا, بلکہ اللہ تجھ سے دعا ہے اللہ جب بھی موت دے اس حال میں دے ہم تیری توحید کا نعرہ لگا رہے ہوں اور کوئی مشرک اپنی گولیوں کو ہمارے سینے میں اتار رہا, قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہو ہمارے زخموں سے خون نکل رہا ہو, اس کا رنگ خون کا ہو, اس کی خوشبو کستوری کی ہو, جیسے تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور ہم کہیں اے اللہ اور تو کچھ نہیں, اپنی جان توحید کی دعوت دیتے ہوئے کٹوا کے تیرے دربار میں حاضر ہیں, اور تو ہماری شہادت کو قبول کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.